طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ
ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ
مدنی مذاکرہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. جیائے درود و سلام پیج نمبر 2 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 1 جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں, دل ہی میں نیت کر لیجئے. میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. اب معتکف ہو گئے, جب تک مسجد میں رہیں گے ثواب ملتا رہے گا. جب مسجد سے باہر نکلیں گے یا مسجد کی عمارت میں جو خارج مسجد جگہ ہو اس میں بھی اگر جائیں گے تو یہ اعتکاف ختم ہو جائے گا. پھر جب مسجد میں داخل ہوں گے تو نئے سرے سے اعتکاف کی نیت کرنی ہوگی. یاد رکھیں مسجد میں کھانا پینا, سونا, سحری, افطار, آب زمزم شریف پینا, نیاز کھانا, دم کیا ہو پانی پینا, یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. کھانا پینا سامنے آ گیا, اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی, تو صرف کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں ہو سکتی. البتہ ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کر لیجئے اور کچھ ذکر و درود کی ترکیب ہو جائے, چاہے تو 12 بار درود شریف پڑھ لیں. اب کھانے پینے سونے وغیرہ میں حرج نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معنی ہے نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت, پیدائش کی عید, یعنی برتھ ڈے. یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہولی پروفٹ کا یہ برتھ ڈے, اس کی ہم مطلب مبارکباد دیتے ہیں. دنیا دار دنیاوی لوگ بھی عام طور پر بولتے ہیں ہیپی برتھ ڈے وغیرہ, تو یہ ہم عید میلاد النبی مبارک کہتے ہیں. مبارک معنی برکت والا. تو یہ عید میلاد النبی اگر برکت والی نہیں ہے تو پھر کوئی بھی عید برکت والی نہیں ہے. کہ اسی عید کے ساتھ کے دوسری عیدیں ملی. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف نہ لے آتے تو نہ عید عید ہوتی, نہ شب براءت ہوتی, نہ دنیا ہوتی, نہ زمین ہوتی, نہ آسمان ہوتا, کچھ بھی نہ ہوتا. تو اس لیے ہم اس کو یوم ولادت کو, برتھ ڈے کو, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہم عید بولتے ہیں. عید معنی خوشی کا دن ہوتا ہے, جیسے کہ جمعہ کو بھی عید کہا گیا حدیثوں میں. اسی طرح وہ بنی اسرائیل پر جب مائدہ اترا تھا, آسمان سے دسترخوان نازل ہوا تھا, تو اس کو بھی قرآن کریم میں ان کے لیے عید کا لفظ موجود ہے.
ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا واخرنا وآیۃ منک. یہ دعا کی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اے ہمارے رب, ہم پر آسمان سے دسترخوان اتار تاکہ یہ ہمارے پہلوں کے لیے اور ہمارے آنے والوں کے لیے عید ہو جائے اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو.
سبحان اللہ, بے شک وہ عید کا دن ہی ہے کہ قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا والصلاۃ والسلام نے اس سے مطلب اللہ تعالیٰ کی جناب میں عرض کیا یہ اللہ کے مقبول بنتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے عید ہوگا. تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ جب کھانے کا دسترخوان آسمان سے نازل ہو تو وہ عید کا دن قرار پائے, تو جس کے صدقے یہ سارے دسترخوان سجے ہوئے ہیں, ساری کائنات سجی ہوئی ہے, تو وہ اگر تشریف لے آئیں جس دن دنیا میں تو وہ عید کیوں نہ ہو. تو یقیناً یہ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو عیدوں کی بھی عید ہے. تمام عاشقان میلاد مصطفیٰ کو ماہ ربیع الاول شریف کا چاند مبارک ہو. تمام عاشقان میلاد مصطفیٰ کو ربیع الاول شریف کا چاند مبارک ہو. تمام عاشقان میلاد مصطفیٰ کو ربیع الاول شریف کا چاند مبارک ہو. نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. الحمدللہ ہمارا خوشیوں کا دن ہے, شیطان کا ظاہر صدمے کا دن ہے, اس کو صدمہ اس کے صدمے میں برکت ملے, ہماری خوشیوں میں اللہ برکت دے, کہیے آمین.
آمین. تو جتنی خوشیاں مناتے جائیں گے اس کا صدمہ بڑھتا جائے گا
یقیناً.
تو تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ, اونچے میں ہوں شان نبی کا جھنڈا,
والدین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر سنتے ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما نور والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم ہیں. آپ کا مبارک نام عبداللہ جبکہ کنیت ابو قسم یعنی خیر و برکت سمیٹنے والے, ابو محمد ابو احمد ہے, یعنی تین کنیتیں ذکر کی گئی ہیں یہاں. اور والدہ محترمہ یعنی امی جان کا مبارک نام آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ اپنے والد محترم حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے تمام بیٹوں میں سب سے زیادہ لاڈلے اور پیارے تھے. قبیلہ قریش کی تمام حسین عورتوں نے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے شادی کی درخواست کی, مگر حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ ایسی عورت کی تلاش میں تھے جو حسن و جمال کے ساتھ ساتھ حسب و نسب کی شرافت اور عفت و پارسائی میں بھی ممتاز ہو. ایک دن حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل میں گئے, ملک شام کے یہودی چند علامتوں سے پہچان گئے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد یہی ہیں. چنانچہ انہوں نے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بارہا قتل کرنے کی یعنی شہید کرنے کی کوشش کی، مگر اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے بچا لیا. عالم غیب سے اچانک چند ایسے سوار آئے جو اس دنیا کے لوگوں کی طرح کے نہ تھے، انہوں نے آ کر یہودیوں کو مار بھگایا اور حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کو بحفاظت ان کے مکان تک پہنچا دیا. حضرت وہم بن مناف رضی اللہ عنہ جو کہ بی بی آمنہ کے والد محترم تھے، وہ بھی اس دن جنگل میں تھے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھا، تو ان کو حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے انتہا محبت و عقیدت پیدا ہو گئی. گھر آ کر یہ عزم کر دیا کہ میں اپنی نور نظر حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کی شادی حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کی ہی سے کروں گا. چنانچہ اپنی دلی تمنا کو اپنے چند دوستوں کے ذریعے انہوں نے حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہ تک پہنچا دیا. اللہ کی شان کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نور نظر حضرت سیدنا عبداللہ کے لیے جیسی دلہن کی تلاش میں تھے، وہ ساری خوبیاں حضرت سیدتنا آمنہ بنت وہب میں موجود تھیں. چنانچہ 24 سال کی عمر میں حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہو گیا اور نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے منتقل ہو کر حضرت بی بی آمنہ کے مبارک پیٹ میں تشریف لے آیا. جب حمل شریف کو 2 مہینے پورے ہو گئے تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھجورے لینے کے لیے مدینے بھیجا یا تجارت کے لیے ملک شام روانہ کیا. وہاں سے واپس لوٹتے ہوئے مدینے میں اپنے والد کے ننیال بنو عدی بن نجار میں ایک ماہ بیمار رہ کر 25 برس کی عمر میں حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے اور وہیں دار نابغہ میں مدفون ہوئے، یعنی آپ کا مزار شریف بنا. اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. ہر صحابی نبی جنتی،
جنتی
والد مصطفی
جنتی،
جنتی والدہ مصطفی
جنتی،
جنتی والدین مصطفی
جنتی،
جنتی
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 جنتی. اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ جب عمر مبارک 5 یا 6 برس کی ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو ساتھ لے کر مدینے میں آپ کے دادا کے ننیال بنو عدی بن نجار میں ملنے گئی. ام ایمن رضی اللہ عنہ آپ کی خادمہ بھی ساتھ تھی. جب واپس آئیں تو راستے میں مکہ میں ابوا میں حضرت سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ انتقال فرما گئی اور وہیں دفن ہوئی. بوقت وصال اپنے پیارے بیٹے دو جہاں کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف نگاہ محبت سے دیکھا اور چند عربی اشعار پڑھے جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے. اے ستھڑے لڑکے اللہ تجھ میں برکت رکھے، اے ان کے بیٹے جنہوں نے بڑے انعام والے بادشاہ اللہ پاک کی مدد سے موت کے گھیرے سے نجات پائی، اے میرے لختے جگر جو کچھ میں نے خواب میں دیکھا ہے اگر وہ ٹھیک ہے تو تو عزت و جلال والے رب کی طرف سے مخلوق کی طرف پیغمبر بنایا جائے گا، تو حرم و غیر حرم ہر علاقے کی طرف اسلام کے لیے بھیجا جائے گا. جو تیرے نکوکار والد ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے. تو میں اللہ کی قسم دے کر تجھے بتوں سے منع کرتی ہوں کہ قوموں کے ساتھ ان کی دوستی نہ کرنا. مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بیماری میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک دباتے تھے اور روتے جاتے تھے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آنسو آپ کے چہرے پر گرے تو آنکھ کھولی اور اپنے دوپٹے سے آپ کے آنسو پوچھ کر بولی، دنیا مرے گی مگر میں کبھی نہیں مروں گی، کیونکہ میں تم جیسا بیٹا چھوڑ رہی ہوں جس کے سبب مشرق و مغرب میں میرا چرچا رہے گا. اس ولی وقت کا یہ قول نہایت درست ہوا. صدقے تم پر ہو دل و جاں آمنہ، تم نے بخشا ہم کو ایمان آمنہ. جو ملا جس کو ملا تم سے ملا، دین و ایمان علم و عرفان آمنہ. کل جہاں کی مائیں تم پر ہوں فدا، تم محمد کی بنی ماں آمنہ. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جس شکم میں مصطفیٰ ہو جا گزیں، عرش اعظم سے زیشاں آمنہ. آمنہ کے تین معنی بالیقین، با امانت امن و ایمان آمنہ. تیری تربت کا مجاور میں بنوں، پھر نکالوں دل سے ارماں آمنہ. ہے یہ سالک آپ کے در کا فقیر، مانگتا ہے امن و ایمان آمنہ.
تم کو لاکھوں مبارک آمنہ، تم کو لاکھوں مبارک آمنہ. صدقے تم پر ہو دلوں جاؤں جا آمنہ، صدقے تم پر ہو دلوں جاؤں جا آمنہ. تم محمد کی بنی ماں آمنہ، تم کو لاکھوں مبارک آمنہ.
تم کو لاکھوں مبارک آمنہ. شام شام
نبی
جنتی جنتی
حضرت عبداللہ بھی
جنتی جنتی
بی بی آمنہ بھی
جنتی جنتی
والدین مصطفیٰ
جنتی جنتی
جنتی جنتی
جنتی
جنتی جنتی جنتی اے عاشقان میلاد رسول ہر ایک کو اپنے ماں باپ پیارے ہوتے ہیں پھر ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کیوں پیارے نہ ہوں گے اپنے والدین کریمین کو اپنی پیاری امت کے ساتھ شمولیت کی خاطر عطا رب قادر سے کیسا عظیم الشان معجزہ دکھایا سنیے اور جھومیے امام ابو القاسم عبد الرحمن سہیلی الرد العنف میں نقل کرتے ہیں کہ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی یا اللہ میرے ماں باپ کو زندہ کر دے اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول فرماتے ہوئے دونوں حضرات یعنی والدین کو زندہ کر دیا اور دونوں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور پھر اپنے اپنے مزارت مبارکہ میں تشریف لے گئے. خبردار اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ والدین کریمین رضی اللہ عنہما معاذ اللہ حالت کفر میں فوت ہوئے تھے اور عذاب قبر میں مبتلا تھے, اس لیے نور والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا تاکہ عذاب سے نجات پائیں. ہرگز 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 ایسا نہیں تھا, بلکہ وہ دونوں توحید پر قائم تھے, اللہ تعالی کو ایک ماننے والے تھے اور یہ بت پرستی کبھی انہوں نے نہیں کی تھی. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی امت میں شامل کرنے کے لیے دوبارہ زندہ فرما کر کلمہ پڑھایا. مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ عنہا کا ایمان قرآن کریم کی واضح آیت سے ثابت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكْ, پھر فرمایا پھر بارگاہ خداوندی میں عرض کیا رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ, خدایا میری اولاد میں ہمیشہ ایک مومن جماعت رہے اور اے مولا اسی مومن جماعت میں نبی آخر الزمان کو بھیج. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا یقیناً قبول ہوئی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تمام آبا و اجداد یعنی باپ دادا پردادا یہ سب کے سب اہل ایمان تھے, مومن تھے. حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر روح البیان میں نقل کرتے ہیں حضرت سیدنا یونس علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام تین دن یا سات دن یا چالیس دن مچھلی کے پیٹ میں رہے, اس لیے وہ مچھلی جنت میں جائے گی. تو عاشقان میلاد رسول ذرا غور فرمائیے, جس مچھلی کے پیٹ میں اللہ پاک کے نبی حضرت یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام چند دن رہیں وہ مچھلی تو جنت میں جائے، اور جس مبارک پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کئی مہینے تک تشریف فرما رہے وہ بی بی آمینہ معاذ اللہ کفر پر دنیا سے جائیں اور عذاب قبر میں مبتلا رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یقیناً اللہ پاک کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین یعنی ماں باپ کی مبارک زندگی کا ہر لمحہ توحید یعنی ایمان کی حالت پر گزرا اور وہ جنتی ہیں، بلکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تمام آبا و اجداد اہل حق تھے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، میں ہمیشہ پاک مردوں کی پشتوں یعنی پیٹھوں سے پاک بیبیوں کے پیٹوں میں منتقل یعنی ٹرانسفر ہوتا رہا. میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی نے کہ فتح رضویہ جلد 30 صفحہ نمبر 299 پر موجود کلام کا خلاصہ یہ ہے، کثیر اکابر علماء کا مذہب یہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین مسلمان ہیں اور آخرت میں ان کی نجات کا فیصلہ ہو چکا ہے. حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے والدین مصطفیٰ یعنی پیارے آقا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ماں باپ کے ایمان پر 7 رسائل لکھے ہیں، 7 بک لیٹ آپ نے لکھی ہیں، ایمان ثابت کیا ہے. قاضی امام ابو بکر ابن العربی مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ سے یہ سوال کیا گیا کہ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آبا و اجداد جہنم میں معاذ اللہ، تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ یہ شخص ملعون یعنی لعنتی ہے. نوائے وقت اخبار مورخہ 21 جنوری 1978 کے مطابق مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما مسجد نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام کی توسیع کے سلسلے میں کی جانے والی کھدائی کے دوران سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی نما کا مبارک جسم جس کو دفن ہوئے 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا بالکل صحیح و سالم حالت میں، صحیح و سالم حالت میں یعنی بالکل یعنی تر و تازہ حالت میں برآمد ہوا یعنی نکلا. ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی، والد مصطفیٰ جنتی جنتی، والدہ مصطفیٰ جنتی جنتی، والدین مصطفیٰ جنتی 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 جنتی. اپنے بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند سنتیں اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. سلام کے بارے میں چند اقوال، مسلمان ملاقات کرتے وقت مسلمان سے ملاقات کرتے وقت اسے سلام کرنا سنت ہے. سلام کے وقت دل میں یہ نیت ہو کہ جس کو سلام کرنے لگاؤں اس کا مال اور عزت و آبرو سب کچھ میری حفاظت میں، اور میں ان میں سے کسی چیز میں دخل اندازی کرنا حرام جانتا ہوں. دن میں کتنی بار ملاقات ہو، ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں بار بار آنا جانا ہو، وہاں موجود مسلمانوں کو سلام کرنا کار ثواب ہے، سلام میں پہل کرنا سنت ہے. سلام میں پہل کرنے والے پر 90 رحمتیں اور جواب دینے والے پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ واپسی کا سلام پہلے سلام سے کم فضیلت نہیں رکھتا، ہمارے ہاں اب رواج یہ ہے یعنی مذہبی لوگوں میں جو سلام کرتے ہیں وہ بھی آتے ہوئے سلام کریں گے جاتے ہوئے فی امان اللہ خدا حافظ، یہ طریقہ سنت کے مطابق نہیں ہے. سنت یہی ہے کہ واپسی میں بھی سلام کریں. اب سلام کرنے کے بعد ٹھیک ہے خدا حافظ فی امان اللہ جو بھی کہنا ہے اس طرح کا دعائیہ لفظ الفاظ وہ کہہ سکتے ہیں، لیکن السلام علیکم ضرور کہیں، بلکہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں گے تو ذرا 30 نیکیاں ملیں گی. السلام علیکم کہنے سے 10 نیکیاں، ورحمۃ اللہ بڑھائیں گے تو 20، وبرکاتہ بھی کہیں گے تو 30 نیکیاں ملتی ہیں. اور یہ سلام کے جو تلفظ ہے اس کو بھی صحیح یاد کرنا چاہیے کہ شاید 99.9 کہوں تو بھی غلط نہیں ہے. جلد بازی میں سلام کرتے ہیں لیکن تو وہ درست تلفظ ادا نہیں کرتے، یعنی یہ میں ان کی بات کرتا ہوں جن کو درست تلفظ آتا ہے وہ بھی نہیں کرتے جلد بازی میں، اور عوام جن کو نہیں آتا ان کا شکوہ کیا کرنا. تو سب کو سیکھنا چاہیے، یعنی ہم بھی اچھے مسلمان ہیں کہ ہم کو سلام کرنا بھی نہیں آتا. السلام علیکم و السلام، اس طرح ہمارے یہاں دعا سلام ہوتی ہے، السلام علیکم السلام، یہ اس طرح سلام جواب لوگ کرتے ہیں. یہ سلام جواب نہیں ہے، لبہ ہے بس، کوئی محمل الفاظ ہیں جن کے کوئی معنی نہیں ہے. تو اس لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ کہنا چاہیے. اب جیسے مجھ سے سن سن کر بعض لوگ اسکرین پر اس طرح کے سلام تکلف کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، چلو اچھی بات ہے، لیکن اس میں بھی ایک تعداد ہوتی ہے کہ اس کے باوجود بھی وہ صحیح سلام نہیں کر رہے ہوتے، وہ آتا نہیں ان کو. باقی یہ تو اسکرین پر آنے کے لیے یا مجھ جیسے سے جب ملاقات ہوتی ہے تو پتہ ہوتا ہے کہ یہ سلام سکھاتا ہے، تو اس لیے میرے سامنے تھوڑا تکلف کر کے وہ برکاتہ تک لے جاتے ہیں. باقی آپس میں جو کچھ ہوتا ہے یہ خود جانتے ہوں گے یہ کیا ہوتا ہے، کس طرح سلام ہوتا ہے. تو مجھے بھی اسی طرح سلام کرے جس طرح دوسروں کو سلام کرتے ہیں، دوسروں کو جس طرح درست سلام کرے اس طرح مجھے بھی کرے. سبھی کو سلامتی کی دعا کی ضرورت ہے، تو مجھے بھی ہے اور دوسروں کو بھی ہے. السلام علیکم مانے تم پر سلامتی ہو، یہ دعا ہے، بہت پیاری دعا ہے، یہ اسلام نے ہم کو سکھائی ہے. لیکن ہم جو اس کے تلفظ بدل کر کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ معنی خراب کر دیتے ہیں، تو وہ پھر سلامتی کی دعا نہیں ہوتی، بس کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے. اللہ کریم ہم سب کو سلام سیکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ عزوجل مدرسۃ المدینہ بالغان جو ہمارے یہاں ہزاروں کی تعداد میں مختلف علاقوں میں سائیں بھائی لگاتے ہیں اور اس میں پڑھاتے ہیں، فی سبیل اللہ پڑھایا جاتا ہے، اس میں جو کام دھندہ کرتے ہیں وہ بھی رات کو پڑھ سکتے ہیں. عموماً یہ مدرسۃ المدینہ بالغان رات کو ہوتا ہے، لیکن رات کی قید نہیں ہے، جہاں فجر کے بعد پڑھنے والے تیار ہیں اور پڑھانے والا بھی تیار ہے تو فجر کے بعد پڑھیں، زہر کے بعد پڑھیں، جب چاہے پڑھیں، ہر وقت پڑھاتے رہیں، اس سے بہتر کیا ہوگا. اللہ کریم توفیق عطا فرمائے. اس میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، صحیح سکھایا جاتا ہے قرآن شریف، دعائیں بھی یاد کرائی جاتی ہیں اور مختلف مطلب. تو اس میں سلام بھی آپ مطلب اپنے قاری صاحب سے بولیں کہ ہم کو سلام صحیح سکھاؤ، وہ آپ کو انشاءاللہ سکھا دیں گے اگر واقعی قاری صاحب ہوئے تو انشاءاللہ. تو ہمارا جن کو پڑھانے کی اجازت ہوتی ہے نا ان کی پہلے تربیت ہوتی ہے. کئی جگہ ایسے مدرسۃ المدینہ بالغان کھول کے شروع کر دیتے ہیں جن جو اپنا ان کی تربیت نہیں ہوتی تو ان کو اجازت بھی نہیں ہماری طرف سے. جو اس نے ٹیسٹ دیا جس کو ان کے استاد نے اجازت دی کہ اب تم قرآن پڑھا سکتے ہو وہی پڑھائے، ورنہ خالی تعداد بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ غلط قرآن آپ پڑھا دیں گے زندگی بھر بیچارہ یہ سمجھے گا کہ میں صحیح پڑھتا ہوں تو آپ کے اوپر بھی اس کا زہر وبال آئے گا غلط سکھا رہے ہوں گے. تو مہربانی کر کے جتنے بھی پڑھانے والے ہیں اگر انہوں نے تربیت نہیں لی تو اس کا تربیت کا کورس کر لیں، ٹیسٹ دے دیں اور آپ کو اجازت ملے تو ہی آپ پڑھائیں، ورنہ آپ خود اب چپ چاپ پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیں. جو تربیت یافتہ ہے اس کے پاس اسی میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے. اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں سمیٹنے والا بنائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ
اسلامی بہنوں میں بھی یہی اصول ہے، مدرسۃ المدینہ بالغات کی جو ترکیب ہے اس میں بھی یہی اصول ہے جو بھی آپ نے اسلامی بھائیوں کے لیے بھی ارشاد فرمایا.
ماشاءاللہ الحمدللہ 1441 ہجری کے ماہ ربیع الاول کی آج چاند رات ہے اور عالمی مدنی مرکز میں مدنی مذاکروں کا سلسلہ آج سے شروع ہوا ہے جو انشاءاللہ عید کی رات کو بھی ہوگا، صبح بہارہ بھی انشاءاللہ منائیں گے، زندگی و خیر رہی عافیت کے ساتھ انشاءاللہ. پھر جلوس مختلف علاقوں سے جو نکالے جاتے ہیں جلوس میلاد، تو ان میں ایک تعداد جلوسوں کی ایسی بھی ہوتی ہے جو عالمی مدنی مرکز فضان مدینہ پر یہ تشریف لے آتے ہیں، تو یہاں پھر یہ کہ ان کے لیے وہ افطار بھی روزہ بھی رکھتے ایک تعداد، تو افطار کی بھی ترکیب ہوتی ہے، پھر ان کی خیر خواہ یا ان کو کھانا پیش کیا جاتا ہے، عشاء پڑھتے ہیں، پھر یہ کہ مدنی مذاکرہ ہوتا ہے. وہ مدنی مذاکرہ قدر مختصر ہوتا ہے موقع کی مناسبت سے. یوں ہمارے یہاں 13 مدنی مذاکروں کا سلسلہ شروع ہوا ہے جس کی پہلی کڑی آج ہے. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی صواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل.
میرا نام ثاقب ہے اور میں کراچی سے تعلق رکھتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میں جب بھی قبرستان جاتا تھا تو ادھر جو پیسے لینے والے ہوتے تھے ان کو میں نے پیسے دینے سے منع کر دیا، تو میں انہیں پیسے نہیں دیتا، تو اس کے نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ جب بھی میں جاتا ہوں اپنی والدہ کے قبرستان قبر پہ تو اس پہ مجھے کچرا پڑا ہوا ملتا ہے، تو برائے کرم بتا دیجیے کہ مجھے تو غصہ بہت آتا ہے، تو پہلے مجھے تھوڑا سا نالج ہونی چاہیے کیا کرنا چاہیے، جزاک اللہ.
سر وہ قبرستان میں اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں تو ان کے دل اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ پیسے نہ دو نا تو یہ پھاوڑوں سے قبر بھی توڑ ڈالتے ہیں، اس کا بھی پتہ چلا ہے. تو یہ ہے بس، اب کیا کریں، اب ان کو بس وہ ایک طرح سے بس ان کے شر سے بچیں گے جو پیسے دیے جائیں گے، وہ سیدھی سیدھی باتیں رشوت ہوگا، حرام ہے جو کہ، اور اب یہ کہ کچرا ڈالتے ہیں تو یہ بہت برا کرتے ہیں، بہت برے لوگ ہیں، اللہ ان کو توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. تو اب ان کو ایسی صورت میں کچرے سے بچانے کے لیے پیسے دینا، یہ یہاں اجازت ظلم سے بچنے کے لیے، مگر یہ ظلم نہیں ہے، ہاں کچرا اڑتا رہتا ہے، تو ایک صبر ہی کریں، خود ہی صفائی کر لیں اور اس کو بولیں بھی کچھ نہیں، بولیں گے تو شاید وہ زیادہ ہو سکتا ہے کہ چڑھائی کرے، کچھ بھی نہیں بولیں گے نہ پیسے دیں گے تو وہ کب تک ڈالے گا، تھک جائے گا، یہ سمجھ میں آتا ہے. اللہ عقل سلیم عطا فرمائے. کہ واقعی دل اتنے سخت ہو جاتے ہیں ان لوگوں کے، قبرستان میں مافیا کے اڈے ہوتے ہیں، اسلحہ چھپانا، ادھر منشیات کے اڈے چلاتے ہیں، منشیات چھپاتے ہیں پرانی قبروں میں، کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں لوگ، تو بس استغفر اللہ کہ وہاں بھی عبرت نہیں ملتی تو کہاں ملے گی.
اس کے اسباب کیا ہوتے ہوں گے کہ جیسے آپ ابھی خاص ان پر حیرت فرما رہے ہیں نا، تو یہ تو غفلت و لاپرواہی اس طرح کی جو بھی بدعنوانی کرپشن اور اس طرح کی جو بھی زندگی کا انداز ہے وہ قابل مذمت ہی ہے، لیکن خاص قبرستان میں رہنے والوں کے تعلق سے جو آپ اتنی حیرت فرماتے ہیں تو اس کے کوئی خاص اسباب ہوتے ہیں؟
سر علم نہ ہونا،
علم نہ ہونا،
یعنی کہ وہ بولتے ہیں نا کہ بچہ زندہ سانپ پکڑ کے منہ میں رکھ لے گا، محاورہ ہے، تو اسی طرح مطلب یہ ان کو علم بالکل نہیں ہوتی، بالکل یعنی کہ وہ لٹ ہوتے ہیں، انگوٹھا بھی شاید مارنا نہیں آتا ہوا شاید، ایسے نا ایک مبالغہ کرتا ہوں، تو ان کو ادراک ہی نہیں ہوگا اللہ کے عذاب کا، سمجھ ہی نہیں پڑتی ہوگی، اور کبھی کبھی کسی کے ساتھ چمکارا ہو بھی جاتا ہوگا، وہ صحیح ہو بھی جاتے ہوں گے. پرانی کتابوں میں جیسے شرح و صدور میں کئی گورکنوں کے واقعات دیکھے ہوئے، یہ گورکن مطلب یہ خبر دیتے ہیں، یہ خبر دیتے ہیں، عذاب دیکھا ہوتا ہے، کئی ایسے گورکن بھی تاریخ میں ہوئے کہ جو اللہ کا عذاب دیکھ کر ڈرے ہیں، توبہ کر لیے اور نیکی کے راستے پر آ گئے. گورکن مانے جو قبریں کھودتے ہیں نا، قبر کھود کر جو دیتے ہیں تیار کر کے، جس میں ہم لوگ مردہ دفن کرتے ہیں، تو ان کو گورکن کہتے ہیں. تو گورکن کا جو کام ہے یہ ناجائز کام نہیں ہے، یہ گناہ کا کام نہیں ہے، لیکن یہ کہ دل بازوں کا اور بلکہ اکثر کا شاید اس سے سخت ہو جاتا ہے، یعنی مشاہدہ یہ ہے، ان کو خوف نہیں ہوتا، حالانکہ خود بھی ان کے باپ بیٹے جو مرتے ہوں گے اپنے ہاتھ سے ان کو بھی یہ دفناتے ہوں گے اور روتے بھی ہوں گے ان کی محبت میں، لیکن آخرت کی محبت میں یہ برزخ جو قبر کا معاملہ عذاب ثواب کا، اس کے تفکر میں رونا تو اب ظاہر ہے کہ کوئی کوئی روتا ہوگا، باقی عام طور پر لوگ اپنے عزیز کے مرنے پر وہ روتے ہیں تو اس عزیز کی محبت میں رو رہے ہوتے ہیں، اس کی آخرت کے تعلق سے اس کی قبر میں بیچارے کی کیا بنے گا، اس لیے رونا تو شاز و ناطری کوئی روتا ہوگا، وہ دور چلا گیا۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ وہ یعنی پہلے کے لوگ، یہ پانچویں صدی ہجری کے مجدد تھے، اور یہ لکھتے ہیں کہ پہلے ایسا زمانہ تھا کہ جب کسی کے میت جا رہی ہوتی جنازہ تو اس میں ہر شخص منہ پر پلو ڈالے کپڑا ڈالے جنازے میں روتا ہوا جا رہا ہوتا، تو جس کو تعزیت کرنی ہو کسی کو آ کر کہ کوئی تعزیت کرے تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس میت کا اصل وارث کون ہے جس سے بندہ تعزیت کرے، سبھی رو رہے ہوتے، وہ خوف خدا میں روتے ہوتے تھے کہ میرا ایمان سلامت رہے، برے خاتمے سے بچ جاؤں، پتہ نہیں میری قبر میں میرا کیا ہوگا، جس طرح یہ چلا گیا مجھے جانا پڑے گا، میری ایک بھی نہیں چلے گی وغیرہ، تو اس طرح وہ روتے تھے، اور اب بھی رونے والا مل جائے گا میت میں، لیکن اب وہ ایک ہی ہوگا جو میت کے غم میں رو رہا ہوگا کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا یا میرا جوان بیٹا فوت ہو گیا، وہ اس لیے رو رہا ہوتا ہے، اس کی قبر میں کیا ہوگا اس کا تصور شاذ و نادر کسی کو ہو تو ہو، یہ جنرل بات کر رہا ہوں میں، کہ اور اس بات کو غالباً سب ہی سمجھتے ہوں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اللہ اپنی آخرت کے لیے رونا نصیب کرے، اپنی قبر کے معاملات کو یاد کر کے رونا نصیب کرے، یہ رونا بھی کار ثواب ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی مذاکرے میں آج خصوصی شرکت جو ہے وہ نور پور تھل ضلع خوشاب پنجاب اور مظفر گڑھ پنجاب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
درگاہ میں عرض ہے کہ فاتحہ ایمان نام رکھنا کیسا ہے، براہ کرم جواب ارشاد فرما دیجئے۔
فاتحہ سے مراد ہو سکتا ہے یا سورۃ الفاتحہ سے لیا ہو انہوں نے، الحمد شریف سورۃ، اور ایمان یہ نام ہے یعنی کہ عجیب و غریب اور مناسب تو نہیں ہے، اس میں مطلب بعض وقت تو بڑا مطلب یعنی کہ ایمان، اس کے بارے میں پھر کیا کیا اس کو بولتے ہوں گے جو یعنی مطلب زو مانا جملے ڈبل مانا کے،
ویسے بھی کوئی ترکیب بنتی نہیں ہے ایمان فاتحہ ایمان ایمان کی فاتحہ، یعنی کیا فاتحہ کہ جو بھی مانا لیں گے وہ ایمان کے ساتھ یہاں بیٹھتے نظر نہیں آتے۔
نام رکھنے کے احکام یہ مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے، وہ حاصل کریں اور اس میں سے نام اچھا سا نکال لیں، یہ گھر میں ہونی چاہیے کہ جب بھی کوئی ولادت ہو تو اس میں سے نام ڈھونڈ لیا جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی۔
ایس ایم ایس کے ذریعے سوالات کا سلسلہ ہے، سوال یہ ہے کہ ہم موبائل فون اور کمپیوٹر پر تلاوت سنتے ہیں، اگر دوران ہمیں کوئی کام کرنا ہو تو کیا ہم اس تلاوت کو اسٹاپ کر کے اپنا کام کر کے دوبارہ سے تلاوت سن سکتے ہیں؟ ایسا کرنا گناہ تو نہیں ہوگا؟
کوئی حرج نہیں ہے، بس یہ بند کرنے میں احتیاط تو کرنے والا شاید ابھی تک میں نے کوئی دیکھنا، میرے تجربے میں تو یاد نہیں ہے، جیسے جب بھی بند کرنا ہوتا نا تو وہ ٹھک کر کے بند کر دیتے ہیں، چاہے وہ آیت ہو ادھوری ہو جائے، مانا کچھ کے کچھ ہو جائے، نعت شریف پڑھی جا رہی ہے وہ شعر ادھورا چھوڑ کے ٹھک کر کے اس کو بند کر دیتے ہیں، یہ تو یعنی کہ بالکل یعنی کہ عام بیماری ہے، نہ کسی کی سوچ ہی نہیں ہے کہ آدمی تھوڑا ٹھہر جائے کہ وہ آیت پوری ہو لینے دے، یعنی کہ جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوتے ہیں وہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ قاری صاحب رکتے ہیں، اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہاں یہاں یہ آیت پوری ہوئی، یا کوئی مطلب وقف آیا تو وہاں مطلب آدمی بند کرے، اور اردو میں نعت شریف کے اشعار پڑھے جا رہے ہوتے ہیں تو مدنی چینل ہی چلو بند کرنا ہے تو تھوڑا ٹھہر جائے، اس کا وہ مصرعہ اگر اس میں معنی پورے ہو جاتے ہیں تو بند کرنے میں حرج نہیں ہے. آدھے مصرعے میں بھی بعض اوقات معنی پورے ہو جاتے ہیں, یعنی ایسے معنی ہوتے ہیں جس میں معنی فاسد نہیں ہوتے. جیسے کہ نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, اب یہ ایک مصرع ہو گیا نا, تو اب اس میں نور والا ٹھک کر کے آپ نے بند کر دیا, یہ بھی صحیح ہے کہ یہاں معنی ٹوٹے نہیں. نور والا آیا ہے, یہ آدھا مصرع ہوا, یہاں بھی بند کر سکتے ہیں, لیکن ہر شعر میں ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو ادھورے میں بند کیا جائے. جو تھوڑی بہت اردو سمجھتا ہوتا شاید اس کو اندازہ ہو جائے کہ کہاں بند کرنا چاہیے. تو یہ پہلے تو ذہن بنے نا, ادب کا, عشق کا, محبت کا, احتیاط کا ذہن بنے تو ہوگا. باقی تو ٹیلی فون میں بھی تلاوتیں لگاتے ہیں, اچھا نعت کا شعر تو بکثر لگاتے ہیں, ان جیسا کوئی عاشق رسول نہیں ہے کہ جیسے ہی مطلب فون ریسیو کرنا ہے ٹھک کر کے اس کو بند کر دینا ہے, وہ شعر جہاں بھی پہنچا ہو. تو یہاں مقصد نعت شریف سننا تھوڑی ہے, نعت شریف سننا ہے تو آپ کے پاس ہے نا موبائل فون, بھر لو نا اس میں, ہزار نعتیں اس میں لگا لو, ہر وقت سنتے رہو, کون منع کرتا ہے؟ آپ جیسے عاشق رسول کوئی نہیں ہوگا, ہر وقت آپ نعتیں سنتے رہیں گے. تو اس فون کی گھنٹی میں گائے کو لگاتے ہیں, کیونکہ یہاں نعت شریف تو مقصود ہے ہی نہیں نا, آپ تو ٹھک کر کے بند کر دیتے ہیں, لائن کاٹ دیتے ہیں. تو ایسا نہ کریں. وہ جو کوئی سادہ سی ٹون ہو نا, ٹڑنگ ٹڑنگ, سادہ سی ٹون ہو, وہ لگا لے بس. ٹن, میں نے تو ٹن لگایا ہوا ہے, ٹن ٹن یہ بچتا ہے. یعنی کوئی میوزک نہ ہو, جو میوزیکل ٹون بھی جائز نہیں ہے. تو ایسی آوازیں آپشن ہوتے ہیں اس میں, لیکن اب عادت ہی میوزک کے پڑی ہے, اس کا کیا, تو لوگ میوزک لگاتے ہیں. توبہ, استغفر اللہ, اسے توبہ کرنے اور سادہ ٹون لگائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ گھروں میں بھی میرے سنن نے جیسا بھی ارشاد فرمایا تھا, گھروں میں بھی اس کو آپ احتیاط ہی سے کام لیں. تو اسلامی بہنیں بھی بعض اوقات جیسے ہوتی ہیں تو یہ بھی یوں ٹھک کر کے مدنی چینا جیسے بند کر دیا, تو یہ بساؤ کا جیسے آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں نا, تو کوئی کہتے ہیں اگر آواز کم کر دو, آواز بند کر دو, تو یوں اٹھا کر توجہ نہیں ہوتی. تو یہ اس طرح کی توجہ رکھنے کی عادت ڈالیں گے تب جا کر. ابھی تو ابھی جیسا ابھی ہم نے سنا تو ہمیں بہت اچھا لگے گا کہ یار ماشاءاللہ بہت پیاری اور خوبصورت اور بڑی حکمت بھری اور عقل میں آنے والی باتیں ہو گئی, لیکن چونکہ ہماری وہ سنجیدگی نہیں ہوتی باتوں کا یا توجہ نہیں ہوتی, تو ہوتا وہی ہے جو ہمارا ہو رہا ہوتا ہے. اس طرح موبائل فون کے تعلق سے جیسا میرے سے فرمایا, تو یہ پوری توجہ کرنی پڑے گی اور ابھی سے جیسا آپ کو ذہن بنانا پڑے گا کہ میں نے اس پر عمل کرنا ہے. بچوں کے ساتھ بھی, بچے بھی موبائل بند کرتے تو امی کو چاہے گا ہمارا بیٹا ایک منٹ رک جاؤ, پھر بچے کو بتا دے کہ بیٹا میں نے آپ کو روکا کیوں تھا, تاکہ بچے کا بھی ابھی سے ذہن بنے کہ مجھے اس لیے روکا گیا تھا, تو اس کی بھی انشاءاللہ یہ عادت ہو جائے گی.
بیان ہو رہا ہوتا مدنی چینل پر, اس کو بھی دیکھنا ہے کہ کب بند کرنا ہے. بالکل ادھورے میں ایسے جملے پر جس میں معنی بعض وقت بدل جاتے ہیں اس میں نہیں کرنا چاہیے بند. ذرا مسئلہ بیان ہو رہا ہے تو وہ مسئلہ پورا ہو لینے دیا جائے, بڑا طویل ہے مسئلہ, ٹھیک ہے تو کوئی جملہ پورا ہو تو اس پہ آدمی بند کرے, لیکن یہ بالکل ہماری سوچ نہیں ہے. میں جن کے بارہ اگر کہوں سینکڑوں بار تو شاید چل جائے. میں جب بھی جنے آتا ہوں جاتا ہوں, یہاں بھی آ رہا ہوتا ہوں, بعضوں کا توجہ جانے پر ہے, تلاوت ہو رہی ہوتی ہے تو رک جاتا ہوں کہ تلاوت کے دوران یہ لوگ پہ نعرے لگا دیں گے تو مزہ خراب ہو جائے گا, کہ ان کو بیچاروں کو اتنی سمجھ پڑتی نہیں کہ تلاوت قرآن میں نعرے نہیں لگائے جاتے, یا کھڑے ہو جائیں گے تو تلاوت کی طرف سے سب وہ کر کے وہ توجہ ہٹا دیں گے. تلاوت تلاوت ہے, اس کو سننا ہے کان لگا کے. یا کوئی مسائل بیان ہو رہے ہوتے ہیں یا کوئی حکایت بیان ہو رہی ہوتی ہے تو میں باہر انتظار کرتا ہوں, خصوصی میں بھی کاش دروازے سے بھی باہر رہتا ہوں میں, آواز آ رہی ہوتی ہے جہاں حکایت پوری ہوئی یا مسئلہ کو بیان مبلغ کر رہا ہے وہ پورا ہوا تو پھر میں اندر داخل ہوتا ہوں. کیونکہ میں جیسے داخل ہوتا ہوں نا تو یہ عام طور پہ اب مجھے پتا ہے کہ وہ لوگوں میں کچھ اونچ نیچ ہوتی ہے, ہلچل ہوتی ہے, تو یہ پھر مسئلے کی طرف سے توجہ ہٹ جائے گی, ہاں کا نہ نہ کا ہاں ہو جائے گا.
اچھا اس میں عرض یہ ہے کہ کیا مجالس کے اس میں آداب ڈسکس کیے جائیں گے؟ میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں, جیسے کہ کوئی بیان کر رہا ہے، آپ جیسے کوئی، جیسے ہم بیٹھے ہوئے ہیں 10-15-20-50 اسلام بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ جیسے کوئی واقعی بیان کر رہے ہیں، کوئی اہم بات ہو رہی ہے، اس میں اگر کوئی آتا ہے نا تو بابا بہت ہل جل ہو جاتی ہے، اور بیان کرنے والے کو بھی اگر میں کہوں کہ بادوں کا بادلے نہ خاصتا رکنا ہی پڑتا ہے، اور جی جی آئیے آئیے کر کے یوں بہت ہل جل سے مچتی ہے نا، اس کے بعد ایک تو ٹیمپو وہ عجیب و غریب سا ماحول بن جاتا ہے، اور پھر بیٹھے تو پھر دوبارہ اچھا وہ میں کیا کہہ رہا تھا، لیکن وہ چیزیں اب وہ ترتیب بنانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایسے میں آنے والے کے لیے اور جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے کیا آداب بیان کریں گے آپ؟
اب وہی موقع کی مناسبت سے ہی کہہ سکتے ہیں اس کو، جیسے میں نے عرض کیا کہ میں انتظار کر لیتا ہوں، ذرا میں بھی کتنی دیر 2-4 منٹ انتظار کروں گا، اب وہ بندہ لگا ہی ہوا ہے، بیان تو اس کا جاری ہے، اور بعضوں کا ہوتا ہے کہ میرے انتظار میں لگا ہوا ہوتا ہے وہ کہ الیاس آئے گا جب تک مجھے قوم کو بٹھا کر رکھنا ہے، تو اب ایسی صورت میں اس کو آزمائش میں کیسے ڈالوں؟ تو اس لیے موقع کی مناسبت سے، تو اس طرح کوئی میٹنگ ہو رہی ہے، اجلاس ہو رہا ہے، پتہ نہیں مشورہ ہو رہا ہے اپنا، تو اس میں مطلب موقع کی مناسبت سے، تو اندر تو آنا جانا تو ہوتا ہے، اس میں کیا کیا جائے؟ ہر بار کو شرعی مسائل تو بیان نہیں ہو رہے ہوتے۔
اصل میں بیٹھے ہوئے کے لیے میں کوشش کر رہا تھا کہ بیٹھے ہوئے کے لیے بھی، کیونکہ بعد وقت بیٹھے ہوئے جو لوگ ہوتے ہیں نا، جیسے مشورے کے جیسے آپ نے فرمایا، اور وہ ایسی ہرا ہوڑی مچ جاتی ہے کہ وہ سب آنے والے کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے،
نہیں آنے والے کی ڈیمانڈ ہوتی ہے جب بھی ہرا ہوڑی ہوتی
ہے،
ورنہ آنے والا جو ہے نا وہ جھوٹ بولنے کی دعوت دیتا ہے، امتحان میں ڈالتا ہے، وہ اچھے خاصے بےچارے مشغول ہوتے، وہ آئے گا میں آپ کی باتوں میں مخل تو نہیں ہوا
جی،
تو وہ سامنے والے ہو کوئی بات نہیں، سبحان اللہ آپ آ گئے، رحمت آ گئی، اور دل میں کوسنے دیتے ہو کہاں ٹپک پڑا، یہ بھی ہوتا ہوگا، یہ تو بہت دیکھا ہے میں نے کہ میں مخل تو نہیں ہوا آپ کی باتوں میں، حالانکہ وہ 100-420% مخل ہوا ہے، اتنا میں نے سارا ان کا بیچاروں کا ٹیمپو ہی توڑ ڈالا، اور پھر وہ بولتا کہ میں مخل نہیں، اور یہ بیچارے اچھا لگانے کے لیے اس کو بولتے کہ نہیں،
جس کو سمجھ اتنا بولیے کہ مخل ہے کیا،
آپ کا دخل تو نہیں دیا میں نے، آپ کی باتوں میں خلل تو نہیں ڈالا، کباب میں ہڈی تو نہیں بنا، اللہ کباب میں ہڈا بن گیا ہوتا، وہ بڑی آزمائش ہے، یہ اس نے تو بولنے کو بول دیا، اب یہ جو ہے نا بیچارے اگر یہ بولتے کہ آپ مخل تو ہوئے،
کیا جواب
آپ خود سمجھیں، یہ ایسا بولیں گے نہیں، وہ جھوٹ بولیں گے،
کیا سکھا
اس موقع پر جھوٹ نہ بولا جائے کہ آپ مخل نہیں ہوئے، آدمی چپ ہو جائے یا کچھ ایسی گھما دے اس کو، آئیے آئیے کر کے، وہ تاکہ جھوٹ نہ بولنا پڑے اس کو، اس میں گم جائے گا،
یہ مشکل نہیں ہوا کا کوئی ریپلائی تو ہوگا نا، آئیے آئیے کر کے میں نے کچھ
اور کیا کرے،
کچھ اور ریپلائی دینا پڑے،
منہ پھلا لے تو پھر یہ بھی جمے گا نہیں نا،
چلے اللہ 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 صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد،
یہ سوال چلائیے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا نام آمینہ تھا یا آمنہ تھا؟
آمینہ، میم کے نیچے زیر ہے، آمینہ، ہمارے یہاں میم کو ساکن پڑھتے ہیں عام طور پہ، آمنہ بولتے ہیں، تو صحیح تلفظ ہے آمینہ، یہ عربی ہے آمینہ۔
یہ ارشاد فرمائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بہن بھائی تھے، میری اور میرے والدین کی مغفرت کی دعا بھی فرما دیجئے۔
ہاں ہاں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امی جان کے مبارک پیٹ میں جلوہ فرماتے، انہیں 24 سال کی عمر میں شادی ہوئی تھی سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کی، 25 سال کی عمر میں وفات پا گئے، یہ پہلے ہی فرزند تھے جو وہ بھی پیٹ میں تھے، تو اس لیے وہ آپ کے یوں کوئی بھائی بہن نہیں تھے۔
اور آقے مقدسہ، جو یہ کاغذ جن پہ کچھ لکھائی وغیرہ ہوتی ہے، تو مقدس تحریریں بھی ہوتی ہیں، تو سوال ہمارے پاس یوں آیا ہے کہ اس کا ادب کرنے کا دنیا میں کیا فائدہ ہوگا، اس حوالے سے کچھ بتائیں۔
ہر نیکی کا دنیا میں فائدہ تو ہوتا ہے، وہ اگرچہ ہمیں نظر نہ آئے لیکن اس کے فوائد ہوتے ہیں، اس کی برکتیں ہوتی ہیں، جیسے یہاں تک کہ وہ نیکی کا نور چہرے پر بھی ظاہر ہوتا ہے، اور زندگی میں سکون ملے گا. بعض اوقات مصیبتیں پریشانیاں اور نیکی کی وجہ سے دور ہو جائیں گی. اور یہ تو عام محاورہ بھی ہے کہ کوئی نیکی آڑے آ گئی اس کے. اور دعا میں تو باقاعدہ وہ لکھا ہوا بھی ہے کہ دعا مانگنے سے اگر یعنی ایک قبولیت کی صورت یہ ہے کہ آنے والی مصیبت اسے ٹل جاتی ہے. دعا قبول اس کو یعنی دعا تو قبول ہے ہر صورت میں. تین صورتیں, یا تو یہ کہ جو مانگا وہ دے مل جائے, ہم اسی کو دعا کا قبول ہونا بولتے ہیں. لیکن اور صورتیں بھی ہیں نا کہ جو مانگا ہے وہ مل جائے, یا دعا کی قبولیت کی ایک صورت یہ ہے کہ آنے والی مصیبت اس دعا کی برکت سے ٹل جائے گی. تو یہ پتہ نہیں چلتا بندے کو لیکن بہرحال ٹل جاتی ہے مصیبت. یا یہ کہ اس کا آخرت کے لیے وہ ثواب اسٹاک کر لیا جاتا ہے. تو جب اپنی ان ناقبول ہونے والی دعا یعنی ظاہری طور پر جس کا بدلہ اس کو نہیں ملا جو چاہا وہ اس کو نہیں ملا, یعنی وہ ان دعاؤں کا جب یہ اجر و ثواب قیامت میں دیکھے گا بندہ تو یہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی. بعض ایسے اعمال ہیں جن سے عمر بڑھتی ہے, جیسے کہ رشتہ داروں کا سلوک کرنے سے عمر بڑھتی ہے, رائے خدا میں خیرات کرنے سے عمر بڑھتی ہے. تو یہ بھی دنیا میں فائدہ تو ہے نا. جو بوڑھوں کا احترام کرے تو اللہ کریم اس کے لیے انتظام فرمائے گا کہ وہ اس کا احترام کرے گا. تو اس میں بھی اشارت ہے کہ یہ بوڑھا ہوگا نا, عمر اس کی لمبی ہوگی جو بوڑھوں کا احترام کرتا ہے. تو یوں مطلب یہ ہے کہ نیکیوں کے دنیا میں بھی فائدے تو ہیں. یہ مدنی مذاکرے کا رسالہ ہے, اس کے پیج نمبر 14 سے ایک سوال جواب شروع ہو رہے. متبرک کاغذات اٹھانے والوں کو کیا انعام ملتا ہے, اس کے بارے میں چند واقعات بیان فرما دیجئے تاکہ ہمیں بھی ترغیب ملے. جواب, حضرت سیدنا منصور بن عمار علیہ رحمت اللہ الغفار کو توبہ متبرک کاغذ اٹھانے کی وجہ سے نصیب ہوئی. جیسا کہ رسالہ قشیریہ میں ہے کہ حضرت سیدنا منصور بن عمار علیہ رحمت اللہ الغفار کی توبہ کا سبب یہ ہوا کہ ایک مرتبہ ان کو راہ میں کاغذ کا پرزا ملا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا. انہوں نے ادب سے رکھنے کی کوئی مناسب جگہ نہ پائی تو اسے نگل دیا. رات خواب دیکھا کوئی کہہ رہا ہے اس مقدس کاغذ کے احترام کی برکت سے اللہ رب العزت جل جلالہ نے تجھ پر حکمت کے دروازے کھول دیے. اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. اس طرح منقول ہے کہ ایک نیک آدمی نے اپنے بھائی کو نشہ کرنے کے باعث اپنے پاس بلا کر سزا دی. واپسی میں وہ پانی میں ڈوب کر فوت ہو گیا. انہیں وہ شرابی جو تھا وہ واپسی میں وفات پا گیا, پانی میں گر گیا وہ کنویں وغیرہ میں. جب اسے دفن کر چکے تو اسی رات اس نیک آدمی اس نیک شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس کا مرحوم بھائی جنت میں. اس نے پوچھا تو تو شرابی تھا اور نشے ہی کی حالت میں مرا, پھر تجھے جنت کیسے مل گئی؟ وہ کہنے لگا آپ کے پاس سے مار کھانے کے بعد جب میں واپس ہوا تو راستے میں ایک کاغذ دیکھا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر تھا. میں نے اسے اٹھایا اور نکل لیا, پھر پانی میں گر گیا اور دم نکل گیا. جب قبر میں پہنچا تو منکر نکیر کے سوالات پر میں نے عرض کیا اب مجھ سے سوالات فرما رہے ہیں, حالانکہ میرے پیارے پروردگار عز و جل کا پاک نام میرے پیٹ میں موجود ہے. کسی ندا دینے والے نے آواز دینے والے نے ندا دی یعنی پکارا, صدق عبدی قد غفرت لک, یعنی میرا بندہ سچ کہتا ہے بے شک میں نے اسے بخش دیا. تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے سنت و بھرے مدنی ماحول کی بھی کیا خوب باہر ہے. بہرحال لے کے اس میں اور بھی ہیں کہ دنیا میں بھی اس کے فوائد, اور یہ کتنا بڑا فائدہ ملا کہ ایک شرابی بخشا جائے اور ولایت مل جائے. منصور بن عمار, یہ تو بہت بڑے قطب وقت تھے, یعنی اتنا بڑا ولایت کا ان کو بہت بڑا درجہ ملا تھا. مخصوص جو سات افراد تھے مجھے یاد پڑتا ہے وہ ولایت کے درجے کے, ان میں سے یہ ایک تھے, بہت بڑے ولی اللہ ہوئے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کاغذ کا پرزہ نگلنے سے. لیکن یہ کہ ہم نکلیں, ہم ہزار نکلیں, وہ ضروری نہیں کہ ہم کو بھی ولایتیں مل جائیں. وہ ان کا حصہ تھا کہ راستے میں پڑا, اللہ کی محبت نے جوش مارا اور وہ ان کا کام ہو گیا. تو کاغذ جو اٹھاتے ہیں مقدس اوراق, بڑے خوش نصیب لوگ ہیں کہ اس طرح مطلب یہ ماشاءاللہ رکھتے ہیں, سنبھالتے ہیں اور ان کو ٹھنڈا کرتے ہیں ادب احترام. جتنا ادب کریں گے اتنا ملے گا, با ادب با نصیب. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی. دعوت اسلامی کے تحت جو شعبہ ہے تحفظ مقدس اوراق, تو ماشاءاللہ ہمارے یہ اسلام بھائی جو ہے وہ مختلف مقامات پر باکسز بھی لگاتے ہیں, اور اسی طرح اگر آپ اپنے آفیسز وغیرہ میں بھی کوئی ایسے باکسز آپ کو درکار ہوں آپ مجلس سے رابطہ کریں. اسی طرح مساجد میں خصوصی ڈرم یہ رکھے جاتے ہیں تاکہ مقدس اوراق جمع ہوں, پھر اس کو باقاعدہ کلیکٹ کیا جاتا ہے. اور دعوت اسلامی کے تحت ایسے اسٹورس بھی بنائے جاتے ہیں جہاں ان کو پھر الگ الگ کیا جاتا ہے, اور باقاعدہ ان کو الگ کر کے پھر ان کی وہ بوریوں میں پیک کیا جاتا ہے اور اس کو مختلف انداز سے ٹھنڈا وغیرہ کرنے کا, دفن کرنے کا بھی اس میں اہتمام کیا جاتا ہے. تو یہ بڑا اہم ایک شعبہ ہے دعوت اسلامی کا, اور جس کے تحت مختلف مقامات پر جو ہے ان مقدس اوراق کو جمع کرنے کی ترکیب بنائی جاتی ہے.
احمد مجتبا مرحبا مرحبا یا رسول خدا, مرحبا مرحبا یا رسول خدا, مرحبا مرحبا جان تم پر فدا, مرحبا مرحبا جان تم پر فدا, مرحبا مرحبا احمد مجتبا مرحبا مرحبا آئے نور خدا, مرحبا مرحبا آئے نور خدا, مرحبا مرحبا آئے خیر البرا, مرحبا مرحبا شاہ خیر البرا, مرحبا مرحبا حمد مصطفیٰ, مرحبا مرحبا یا شفیع الورا, مرحبا مرحبا یا شفیع الورا, مرحبا مرحبا خاتم الانبیاء, مرحبا مرحبا خاتم الانبیاء, مرحبا مرحبا آئے پیارے نبی ہر طرف کی خوشی, آئے پیارے نبی ہر طرف کی خوشی, آئے پیارے نبی ہر طرف کی خوشی, چار سو شور لا مرحبا مرحبا, چار سو شور لا مرحبا مرحبا, سرکار کی آمد مرحبا, آقا کی آمد مرحبا, مولا کی آمد مرحبا, سید کی آمد مرحبا, حضور کی آمد مرحبا, حضور کی آمد مرحبا, آقا اطہار کی آمد مرحبا, مرحبا 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 احمد مجتبا, مرحبا مرحبا آئے مشکل کشا, مرحبا مرحبا آئے مشکل کشا, مرحبا مرحبا آئے مشکل کشا, مرحبا مرحبا میرے حاجت روا, مہکی مہکی بجا گنگنا
ماشاءاللہ آج ربیع الاول کی پہلی تاریخ ہے
سبحان اللہ
اور اب میلادی کسوٹی ہوگی
انشاءاللہ
تو کیا ہی بہتر ہو کہ آج کی کا آغاز ایک ایسی شخصیت کے ساتھ ہو جائے
سبحان اللہ
آئے ہائے آئیے ان کی زیارت بھی کرتے ہیں
کیا بات
سید
آغاز آج ماشاءاللہ ہمارے ٹھٹھا گھارو اور اطراف سے بھی اس طرف کے بھی کافی اسلام بھائی مدنی مذاکرے میں شامل ہیں سوال ایس ایم ایس کے ذریعے یہ ہے کہ دل کو سکون آ جائے اور دل کی جائز خواہش پوری ہو جائے میں بہت پریشان رہتا ہوں رات کا سکون بھی ختم ہو گیا کوئی حل ارشاد فرمائے
الا بذکر اللہ تطمئن القلوب قرآن کریم میں کہ بے شک اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، یہ دلوں کے اطمینان کا ذریعہ ہے. اب ہم لوگ اطمینان ڈھونڈتے ہیں ادھر ادھر، حقیقت میں اطمینان تو رب کی یاد میں. اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. تو نماز میں اللہ کا ذکر ہے، یہ نماز خود اللہ کا ذکر ہے، اور اس میں سکون ہے، اطمینان ہے، مصیبتوں کا علاج ہے، بیماریوں کا علاج ہے. اس میں دیکھیے، اس میں بھی ہم سکون تلاش نہیں کرتے تو پھر سکون کہاں ملے گا؟ کوئی وظیفہ دے دو، کوئی ورد دے دو. میں یہ کیا کرتا ہوں کہ با جماعت نماز، یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے. پانچوں ٹائم با جماعت نماز ایک مرد مسلمان کے لیے سب سے بڑا وظیفہ ہے، اور عیسائی بہنوں کے لیے پانچوں ٹائم کی نماز اس کے وقت کے اندر اطمینان کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھے، تو یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے. لیکن اصل وظیفہ ہم تو کر نہیں پاتے، تو انشاءاللہ سکون مل جائے گا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جب غم پیش آتا تو آپ بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے، یا حیو یا قیوم بی رحمتک استغیث، یعنی اے حی، اے زندہ، اے قائم، میں تیری رحمت سے فریاد کرتا ہوں. تو اللہ کے جناب میں فریاد کرے، یہ دعا یاد کر لیں تو انشاءاللہ پریشانی دور ہوگی. مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو یہ دعا تعلیم دی گئی، جس کا خلاصہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. یہ پڑھے تو اللہ جن پریشانیوں میں سے چاہے گا وہ پریشانی دور فرما دے گا، مشکل آسان کر دے گا. یہ بھی ایک روایت ہے. تو یوں یہ سب اللہ کے ذکر ہیں، یہ جو میں نے بسم اللہ لاہور شریف وہ اللہ کا ذکر ہے، میں نے جو دعا بتائی جو سرکار پڑھتے تھے وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، دعا اللہ کا ذکر ہے. تو ہر یعنی کہ اللہ کی یاد، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کا ذکر ہی دلوں کے اطمینان کا ذریعہ ہے. تو اللہ کی یاد کرے بندہ، اللہ کا ذکر کرے، نماز خود اللہ کا ذکر ہے، تو اللہ کا ذکر کریں گے، درود شریف یہ یقیناً اللہ کا ذکر ہے. تو جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے، انشاءاللہ پریشانیاں ہماری دور ہوں گی، مشکلیں حل ہوں گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مولا علی شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بارگاہ رسالت میں حاضر تھے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ آپ غم زدہ اور پریشان والی کیفیت میں ہیں، تو ارشاد فرمایا کہ کسی کو کہو کہ آپ کے کان میں اذان دے.
سبحان اللہ.
اور اذان دی گئی. یہ اذان کے باب میں، کہ اس چیپٹر میں مفتی شریف الحق صاحب امجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شارح بخاری ہیں، انہوں نے اس واقعے کو نقل بھی کیا، روایت نقل کی، اور پھر فرماتے ہیں کہ کئی محدثین جو حدیث نقل کرتے ہیں، حدیث سے بیان کرتے ہیں، انہوں نے اس حدیث پر عمل کیا اور فوائد حاصل کیے. تو یہ بھی ایک بڑا عمدہ انداز ہے غم اور پریشانی کی کیفیت سے، انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ ہوگا اللہ نے چاہتا.
اذان بھی اللہ کا ذکر ہے
جی،
ایک مخصوص طریقہ ہے. اذان کان میں دی جائے غم زدہ کے، آسیب زدہ جس کو جن چمٹ جائے اس کے بھی کان میں اذان دی جائے تو جن بھاگ جائے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سوشل میڈیا سے سوال ہے، جشن ولادت اور چراغا کا آپس میں کیا تعلق ہے؟
شادی اور گھر کی سجاوٹ کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ خوشی کے موقع پہ چراغا کیا جاتا ہے, کسی کا میت ہوتی ہے تو چراغا نہیں کیا جاتا, خوشی ہوتی ہے تو چراغا لوگ کرتے ہیں. تو یہ خوشی کے اظہار کا ایک انداز مروج ہے لوگوں میں, اس کو شریعت میں منع بھی نہیں کیا گیا. رمضان المبارک یہ خوشی کا موقع ہے, تو فاروق اعظم نے مسجد کو رونق بخشی. فاروق اعظم نے چراغا کیا تھا مسجد نبی شریف میں, چراغا کیا تھا, تو اس پر وہ حضرت علی گزرے, انہوں نے مطلب یعنی کہ یہ دعا دی کہ حضرت عمر نے مسجد کو چراغا کیا ہے, روشن کیا, اللہ ان کی قبر کو روشن کرے. یہ تو ایک پرانا طریقہ خوشی کا اظہار, تعظیمن خوشی کے موقع پر یہ چراغا کیا جاتا ہے, تو اس میں اللہ کی رضا کے لیے ہو تو ثواب ملے گا. تو
ایک سوال ذہن میں آ رہا تھا بھی, ہم 14 اگست کو بھی بیٹھتے ہیں, مدنی مذاکرہ بھی ہوتا ہے, اور میں دیکھتا ہوں کہ 14 اگست کو بھی ہمارے یہاں لائٹیں لگتی ہیں, بلڈنگیں سجتی ہیں, گورنمنٹ اپنی پراپرٹیز کو بھی لائٹیں لگاتی ہے, سجاتی ہے, جھنڈے بھی لگاتے ہیں, لیکن کبھی ایسا سوال 14 اگست کو بھی آیا نہیں ہے کہ جشن آزادی اور چراغاں کا کیا تعلق ہے. تو یہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ اس میں آتا ہے, اس میں نہیں آتا, اس میں کچھ ہے کوئی وجہ؟
وہ جھنڈے کا بھی الگ, پاکستان کے اتنے جھنڈے لہرائے جاتے ہیں, کبھی میں نے بھی نہیں سنا یہ کوئی بولے کہ جھنڈے لگانا کیا. اور جب جشن وزادت کے جھنڈے دیکھ کر وہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ یہ جھنڈے کی ہے, مطلب شیطان کا کام ہے کہ جہاں مطلب یعنی کہ کہیں وسوسے ڈالتا ہے تو وہ پاگل بنا دیتا آدمی کو, کہیں اس کو چھیڑتا ہی نہیں ہے. یہی جیسے شادیوں کا چراغا, اس میں کا شیطان کچھ بولتا ہے, ختنہ ہوتی ہے تو شیطان نہیں بولتا. یہ برتھ ڈے مناتے ہیں لوگ بچوں کی, اس میں تالیاں بجاتے ہیں, میوزک چلاتے ہیں, غبارے پھوڑتے ہیں, موم بتیاں بجاتے ہیں, وہ اللہ گلا کرتے ہیں مرد عورت مکس ہو کے. کبھی کسی نے نہیں بولا کہ یہ کیوں کرتے ہیں, یہ نہیں کرنا چاہیے, وہ نہیں کرنا چاہیے. یہ موبائل کا کرتا ہوں, علماء حق بولتے ہیں اس پر بھی, لیکن یہ کہ جنرلی یعنی کہ لوگوں کو اس میں کوئی وسوسوں کا نہیں آتا. لیکن جہاں بی بی آمینہ کے لال کی ہم نے برتھ ڈے منائی, جس نے ولادت منایا, وہاں شیطان آپ پہنچا کہ یہ کیوں کرتے ہو, وہ کیوں کرتے ہو, وہ کیوں کرتے ہو. ہمیں خوشی ہوتی ہے تو ہم جو جائز طریقہ ہے اس سے خوشی مناتے ہیں. جس کو خوشی ہو خوشی منائے, جس کو نہ ہو اب ایک ہی تھا مطلب, یا اس وہ مطلب ہے سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے تھے. نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اللہ ہم کے خوش ہمیں خوشیاں منانے والا ہی رکھے.
آمین. ایک اور سوال بھی ہے کہ ربیع الاول کی مبارکباد دینے سے کیا جنت واجب ہو جاتی ہے, کیونکہ مغرب کے بعد سے میسیجز ہی میسج آ رہے ہیں.
ایسی کوئی روایت تو ظاہر ہے کہ یہ لوگوں نے بس گھڑی ہوئی ہے, ہر مہینے کے لیے بولتے ہیں, خاص ربیع الاول کے لیے بولتے ہیں, ربیع الاول کے لیے بولتے ہیں.
نہیں, رجب کے لیے بھی بعضوں نے کہا, پھر اس کے بعد رمضان کے لیے بھی, ربیع الاول کے لیے بھی, آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے.
بس اپنی طرف سے ایسا نہیں کرنا چاہیے اور ایسے پیغامات آگے بڑھانے بھی نہیں چاہیے.
مگر اس مہینے کی آمد کی مبارکباد دینے پر ثواب کی امید رکھنا کیسا پھر؟
ثواب کی امید رکھنے میں کیا حرج ہے, ثواب کا کام ہے یہ, مبارک انہیں برکت دے, اللہ اس میں برکت دے تو اچھی دعا ہے نا. یہ آپ کو ربیع الاول مبارک ہو.
آپ کو مبارک ہو.
خیر مبارک.
خیر مبارک.
یہ بتائیے کیا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا جشن ولادت منایا تھا؟
انہیں پیر شریف کا روزہ رکھتے تھے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, تو اس کا سبب پوچھا گیا تو آپ نے ایک سبب یہ بھی بتایا, فیہ ولدت, میں اس دن میں پیدا ہوا, اس دن میری ولادت ہوئی. تو ہر پیر شریف کو گویا, ہر پیر شریف کو روزہ رکھ کر جشن ولادت مناتے تھے, ان دنوں میں اپنا دن مناتے تھے. تو ہم تو سال میں ایک بار مناتے ہیں, ہر پیر کو منانا چاہیے. تو ہمارے یہاں پیر کو پیر شریف بولتے ہیں اپنے ماحول میں, مدری ماحول میں. اسی نسبت سے کہ پیر کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی, یہ برتھ ڈے ہے پیر.
حضرت صاحب سے میری یہ عرض ہے کہ کچھ لوگ موسم سرما کی آمد آمد ہے چادریں وغیرہ اپنے اوپر لپیٹ کے نماز پڑھتے ہیں, جن سے ان کا چہرہ بھی نظر ڈھک جاتا ہے اور ہاتھ بھی چادر کے نیچے ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کے کپڑے فولڈ کیے ہوتے ہیں, اس کا حکم ارشاد فرما دے.
پورا چہرہ چھپا دیتے ہیں نماز میں. تو ہاں سردی بہت ہوتی ہے نا, تو بہرحال چہرہ چھپا دینا نماز میں یہ تو مکرہ تحریمی ہے, ناجائز و گناہ ہے. اسی نماز دوبارہ پڑھنی چاہیے. کپڑے فولڈ کرنا, گرسنا, اس کا تعلق سردیوں سے نہیں ہے. یہ مطلب لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ وہ ٹخنوں سے نیچے نماز میں وہ نہ ہو, تو نماز میں واقعی نیچے نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ کہ اس کو اگر نیچے ہے تو اب فولڈ کرنا یہ حل نہیں ہے اس کا. فولڈ کریں گے تو مکرہ تحریمی ہو جائے گی نماز, یعنی گناہ ہوگا. اور اگر نیچے چھوڑ دیا اور تکبر کی نیت سے نہیں چھوڑا, ویسے سستی میں لوگ چھوڑ دیتے ہیں, تو نماز مکرہ تنزیہ ہی ہوگی, یعنی ناپسند ہے ایسا کرنا, بچنا چاہیے اس سے, گناہگار نہیں ہے. فولڈ کرے گا تو گناہگار ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ ایک سوال آیا ہے کہ یہ جو آپ لوگ بارہویں پر جو چراغہ کرتے ہیں, اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ کسی غریب کی شادی کروا دیں, کسی غریب کی مدد کر دیں یا اور کچھ کر دیں؟
یہ مشورہ اس کو دو جو اپنی شادی میں کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں, تو 150 غریبوں کی شادیاں ہو جائیں گی اس میں. یہ ہم 12 بلب لگائے تو ہمارے پاس مشورے آ جاتے ہیں بارہویں شریف نسبت سے کہ یہ غریبوں کو دے دو. تو جو گھر میں لاکھوں روپے کا ڈیکوریشن سارا سال رکھتے ہیں, لاکھوں روپے کا ایک ایک پلنگ آتا ہے, ایک ایک صوفہ لاکھوں کا آتا ہوگا, اور ایک سے ایک ڈیکوریشن گھروں میں لوگ آج کل کر رہے ہیں. یہاں تک کہ پتا چلا کہ کموڈ تک سونے کا ہوتا ہے جس میں یہ گندگی کرتے ہیں. تو اب یہ ان کو کوئی جا کر نہیں سمجھاتا کہ بھائی آپ وہ جو مطلب چینی کا آتا ہے نا وہ لگا لو 5-10 ہزار والا, یہ لاکھوں والا کموڈ جو نا یہ بیچ کے غریبوں کی شادیاں کروا دو. یہ کچھ نہیں, جشن ولادت کے موقع پر سب کو مطلب یہ مشورے ذہن میں آتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ ایسے مشورے نہ دیا کرے. ظاہر ہے کہ حج بھی تو لوگ کرتے ہیں, اربوں خربوں روپے خرچ ہوتا ہے ہر سال حج کا, تو وہ مطلب کو حج تھوڑی بند ہو جائے گا اس سے. کعبہ شریف پر کروڑوں اربوں روپے کا خلاف برکتیں لے رہا ہے, اس کو کوئی نہیں بولتا. مسجد نبوی شریف میں اربوں روپے کا سونا جو ہے نا, اس کے وہ سونے کے بڑے بڑے جھومر لگے اربوں روپے کے, تو ان کو جا کے مشورہ دو نا, غریبوں کی شادیاں کرواؤ. یہ ہمارے 150 روپے کے بلب یا 2-5 ہزار یا 2-5 لاکھ روپے کے بلب جو جشن ولادت خوشی میں ہم نے لگائے, تو یہ کہے گا اس میں کتنی شادیاں کرا لوگے. ایک جھومر اگر بک جائے نا مسجد نبوی شریف کا, تو پتہ نہیں ہزاروں کی شادیاں ہو جائیں, تو وہ بھی نہیں اتارنا ہے. میں ایک بات بول رہا ہوں کہ وہاں وسوسہ کیوں نہیں آتا. ہم غریب سنیوں کو ہی مطلب وہ جشن ولادت مناتے ہیں تو ان پر وسوسے آتے ہیں.
پر کسی نے پوسٹ بنائی تھی کہ وہ 1 لاکھ روپے والے موبائل سے 10 روپے والے جھنڈے کی تصویر بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جھنڈا لگا کے فضول خرچی کر رہے ہیں, یہ 10 روپے جو ہے وہ, یعنی یہ پیسے جو ہے وہ کسی غریب کی مدد میں استعمال کر لیتے ہیں. موبائل اس کے پاس 1 لاکھ روپے کا ہوتا ہے جس سے وہ تصویر بنا رہا ہوتا ہے.
کیا بات ہے. وسوسہ ہوگا بھی یار, کوئی سر پیر ہوتا نہیں ہے. طرح طرح کے لوگوں کو شیطان ڈالتا ہے, وسوسے تو سب کو آتے ہیں, لیکن وسوسوں کے پیچھے چلے گا یار, شیطان کو نہ بھگا دے. ہم تو مطلب یعنی کہ جب تلک یہ چاند تارے جل ملاتے جائیں گے, تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے.
جب تلک یہ چاند تارے جل ملاتے جائیں گے, جب تلک یہ چاند تارے جل ملاتے جائیں گے, عزت جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے بات محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے
باپو شریف
میلادی کسوٹی سیدی یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ کی مرادی شے جو ہے جو مراد ہے آپ کی وہ کیا انسان میں سے ہے
جی ہاں
کیا ان کا تعلق کسی نبی سے ہے
وہ نبی نہیں ہے
ان کی نسبت کسی نبی سے ہے
کوئی ایسا امت ہی جس کے نبی سے نسبت نہ ہو
نہیں خاندانی رشتہ اس سے مراد ہے
جی ہاں
کیا آج کے مدنی مذاکرے میں ان کا کہیں ذکر ہوا
جی ہاں
کیا امام اہل سنت اعلی حضرت نے ان پر کوئی رسالہ تحریر فرمایا ان کے ایمان پر
جی
جہان سب سما گئے مالک جہاں نعمت خدا اچھا جو آپ کی جو مرادی شخصیت ہے کیا ان کا مزار شریف مدینہ قریب مدینہ شریف کے قرب میں
جی نہیں میں سمجھ جاتا جہاں پہنچے آپ نے وہیں پہنچنا تھا یہ بھی وہیں پہنچے تھے جب بھی اونچے نیچے ہو رہے تھے ہر سید سرکار کا رشتہ دار ہے کہیں ایسا نہیں کہ وہ مرادی
کیا بات ہے
میری شخصیت مرادی اور آپ کا ذکر بھی تو ہوا تھا آپ کو باقاعدہ اسکرین دکھایا گیا تھا
نہیں ہوں
اب یہ اگر یہ شخصیت میری مرادی یہ ہے تو یہ بولیں گے کہتے کہ آزمائش میں پڑ گئے نا
تو سوال کی نوعیت ہی بدل جائے گی
سوال کا وقت ختم ہو گیا
ہاں لیکن چل رہا ہے یار امامت ابھی تو شخصیت بہت بڑی ہے جی بابو سوال
کیا ان کا تعلق وہ حیات ہے آتی تھی
جتنے بھی اہل اللہ ہوتا ہے نا اولیاء کرام پردہ فرمانے کے باوجود وہ حیات ہوتے ہیں ذرا سنیوں کا یقین ہے
مراد
شہدا حیات ہوتے ہیں اولیاء حیات ہوتے ہیں انبیاء کرام حیات ہوتے ہیں
ظاہری طور پر مراد کی
جی نہیں چلو یہ نکل آئے اب
بہت دور پہنچ گیا
تھا
کا آپ نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے جو ہے
اس وقت بھی سید تھے یا نہیں تھے بتاؤ؟ امام حسین سید تھے یا نہیں تھے؟ رشتہ دار تھے نا، آپ بھی رشتہ دار ہیں. لوگ آپ کہاں کہاں پہنچتے ہیں، آپ کے ابو بھی تو سید تھے، رشتہ دار تھے، باقاعدہ حیات بھی نہیں ہے ظاہری طور پر.
کیا ان کا مزار شریف ہند میں؟
جی نہیں، اعلی حضرت رشتہ دار نہیں تھے، سادات میں سے نہیں تھے. حضور خواجہ غریب نواز سید تھے، سید ہے یہ ہند میں ان کا مزار.
میلادی کسوٹی میں 12 سوالات ہیں تو 10 ہو چکے ہیں.
کیا میلاد شریف سے ان کو کوئی نسبت ہے؟
میلاد شریف سے، میلاد شریف سے ہر سنی کو میلاد شریف سے نسبت ہے. اور کتنے سوالات ہوئے ہم سنیوں پر میلاد شریف کے تعلق سے.
کیا وہ صحابی رسول؟
جی نہیں، ہر سید صحابی نہیں ہوتا.
12 سوالات مکمل ہو گئے ہیں. مدنی مذاکرے میں ذکر ہوا یہ بھی سوال ہو چکا ہے، آج 12 سوالات بھی ہو چکے ہیں.
کچھ اشارہ تھا فرما دے مدد کے، تو ویسے ہم قائل ہیں.
رشتے دار ہونا یعنی کہ ایک تو کرائیٹیریا تو دے دیا نا کہ ہے سید، یعنی سید سے مراد ان کے لیے سید کی اصطلاح نہیں بولی جا رہی، مگر یہ کہ رشتے دار.
نبی بھی نہیں ہے رشتے میں ہیں، صحابی ہیں.
حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مثال کے طور پہ صحابی تھے، ہے نا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ابن صحابی تھے، رشتے دار بھی تھے، لیکن ان کے لیے لفظ سید تو نہیں بولا جاتا. یہ اصطلاح تو بعد میں چلی نا سید کی، تو یہ رشتے دار ہیں جو میری مرادی شہر. اب گھومتے رہو.
کیا ولایت کا سلسلہ ان سے؟
جواب دینا ہے،
صحابی نہیں،
جواب دینا ہے
نہیں،
شخصیت کا نام دینا ہے. اب تو
جی
قرون ثلاثہ سے میں ہیں،
سوال ہو جائے گا یہ،
وہ میں اشارہ مانگ.
اچھا اچھا اشارہ، آپ وہ لکھ کے آ رہا تھا.
نہیں یہ بھی سوال ہو گیا، صحیح ہے. آپ پوچھے، کوئی بھی نہیں پوچھے. سید کی اصطلاح ان پر نہیں بولی جاتی، لیکن رشتہ دار.
جی بابا،
قرون ثلاثہ سے بھی ان کا تعلق نہیں ہے. اور بولو، اب تو پہنچو یار. اور تذکرہ ہوا ہے ان کا، اب ہو سکتا ہے جناب اس وقت موجود نہ ہو، ذکر خیر ہوا ہو، یہ ہو سکتا ہے.
بہت اندھر کی باتیں لیا جائے بابا، بہت اندر کی باتیں بھی یاد ہیں. ابو بابا کوئی اور
ہتھیار ڈال دیا یار.
بابا اشارہ نہیں، دروازہ بتا دیں.
آج ان کا تذکرہ ہوا، ٹھیک ہے، اور ان کا نام چند بار مبارک نام لیا گیا، اور وہ قرون ثلاثہ سے ان کا تعلق نہیں ہے. اب تو پوچھنا چاہیے یار.
حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ،
کچھ سوالات کے جواب میں لا بھی آ چکا تھا.
مدنی فیس کا اعلان کرے، اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے 10, 11, 12 ربیع الاول شریف کو اپنے مدنی قافلے سفر کرتے ہیں کہ گلی گلی، کریا کریا، گاؤں گاؤں، ہر جگہ جشن ولادت کی دھوم دھام کرے. ہمارے قافلے تو سفر کرتے ہیں انشاءاللہ، یہ بھی مدنی فیس میں آپ دے سکتے ہیں کہ میں خود قافلہ بناؤں گا اور سفر کروں گا، اس کی بھی آپ کو اجازت ہے. اور پھر نام بتایا،
مدنی قافلہ تو میں انشاءاللہ اس میں سفر کروں گا، کیونکہ بیرون ملک کا میرا سفر ہے انشاءاللہ. اس میں 3 دن کا جدول کے مطابق سفر ہوگا
انشاءاللہ
الرحمن. کے لیے کوئی دروازہ اشارہ تو
نہ. باپو آپ شروع میں تھے نہیں، اس کا مطلب یہ تو ثابت ہوا کہ ان کا ذکر خیر، ان کا نام مبارک لیا گیا ہے.
ان کے حالات نہیں بیان کیے گئے، نام مبارک لیا گیا ایک سے زیادہ بار. حسب نسب میں نام لیا گیا ہے. اب تو پوچھو یار. ہائے
کیا ان کا نام بالکل شروع میں لیا گیا ہے؟
بیان جب میں نے کیا تھا اس میں لیا گیا ہے. چلو اب پہنچو، اب بیان سناؤ تو پہنچے نا. نہیں مشہور نام ہے، اتنا پیچیدہ یہ مشہور نہیں ہے. جو میں نے نام لیا نا، جو میری مرادی شہ مشہور ہے. شخصیت انسان ہے وہ تو شروع میں طے ہوا تھا.
خاتون ہیں وہ کوئی؟
جی نہیں.
حضرت عبد المطلب؟
یہ تو آپ سوال کر رہے ہیں.
بپو کو اچھے انداز سے جیسے جوابی انداز سے بتائیں.
اچھا اچھا
حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ.
یہ تو آپ سوال کر رہے ہیں بپو. آپ
آپ کی مرادی شے کیا حضرت؟ آپ کی مرادی شخصیت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے؟
جواب درست ہے. عبداللہ بن عبد المطلب، جو نسبت حسب نسب نکاح مطلب وہ تو دور کی بات ہے، رشتہ. تو یہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری مرادی شے. یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا جان تھے. ان پر مستقل رسالہ.
شمول الاسلام جو ہے نا، وہ تمام تمام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آبا و اجداد کے ایمان کے ثبوت کے اوپر ہے.
آبا و اجداد اور امہات
جی سب جو بھی ہیں.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
اگر ہمارے پاس ایسے کپڑے ہوں جو نہ پہننے کے قابل ہوں نہ دینے کے قابل ہوں، تو ہم ان کپڑوں کا کیا کریں جس سے ہم کو ثواب ملے؟
بالکل ہی نکمی چیز پر ثواب چاہیے. جیب میں ہاتھ ڈالو نا، وہ کام کا کاغذ نکلے نا، جس پہ کچھ لکھا ہو، تصویر ہو، 100 روپے، 500 روپے، 5000 روپے، تو وہ دو گے تو رائے خدا میں اچھی نیت سے ثواب کے حقدار بنو گے. اور بالکل لینے کے ڈسٹ بین تک بھی نہیں جانا آپ کو، اس نکمی چیز کو ڈالنے کے لیے آپ کسی کے ہاتھ میں دے دو تو ثواب مل جائے. یہاں مطلب ایسا نکما کپڑا، تو اب اگر پوچھا بھی اگر اس سے بناتے ہیں تو بالفرض تو بھی اس کا کام لیا گیا نا، کام کا یہ پوچھا مارنا. تو نکمی چیزیں تو ڈسٹ بین میں لوگ ڈالتے ہیں کچرا کنڈی میں.
ویسے آپ کا یہ مشورہ تو ہے ویلڈ کے جیب میں اگر وہ نوٹ ڈال دیا جائے تو پھر کچھ
وزن ملے،
پھر بڑھ جائے گا
وزن. رائے خدا میں دے دو. اگر اس کا کچھ بھی استعمال کیا تو وہ کام کا ہوا. پھر اب تو پوچھے بھی بڑے علی شان آتے ہیں. پوچھے بھی یار وہ دور چلا گیا پھٹے پرانے کپڑوں سے پوچھے لگانے کا.
مدنی چلن کے ناظرین تیار ہو جائیں. مدنی چلن کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، جی ہاں تیار ہو جائیں. ایک عظیم الشان چیز کی آپ کو زیارت کرا رہے ہیں، ہم ویڈیو کلپ دکھا رہے ہیں. تو مدنی چرن کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین آئیے دیکھتے ہیں. الحمدللہ بہت ہی
بڑے سائز میں، بلکہ نگران شروع سے اس کو پوچھیں گے کہ یہ جو سائز ہے کتنا ہے. یہ الحمدللہ امیر علیہ سنت کے مکان علی شان بیت البقی پر یہ آویزہ کیا گیا ہے اور یہ جگمگا رہا ہے. آج چونکہ یکم ربیع الاول ہے تو چراغہ کے ساتھ اس کو بھی روشن کیا گیا ہے، اور الحمدللہ مختلف زاویوں سے، ڈائریکشن سے اس کی زیارت بھی ہو رہی ہے الحمدللہ.
اس وقت جس نقش نال پاک کی آپ نے زیارت کی ہے، یہ اس وقت اس پہ جو ایک اس کی اس پر جھنڈا بھی ہے مدنی پرچم، یہ کل ملا کر تقریباً 63 فیٹ اس کی سائز ہے، 63 فیٹ.
ماشاء اللہ.
اور ابھی سنا نہیں ہے کہ اتنا بڑا نقش نال پاک اتنی بڑی سائز میں، سائز کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں، یہ کہیں اور سنا نہیں ہے الحمدللہ. اس وقت اس کے سائے میں مدینہ مدینہ.
جو سر پہ رنگ کو مل جا
جلا سکتے ہیں؟ میرے اور میرے گھر والوں کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیجیے.
کس کو جلا سکتے؟ ہاں مقدس اوراق کو نہیں جلا سکتے، ان کو ٹھنڈا کرنا چاہیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا پوچھنا یہ ہے کہ جب ہم نماز نہیں پڑھتے تو اللہ تعالیٰ پھر بھی ہم اتنا زیادہ رزق دیتے ہیں، چیزیں دیتے ہیں، تو اس کا کیا وجہ ہے؟
نماز نہیں پڑھتے اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے اور انعامات فرماتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟
کافروں کو بھی رزق تو ملتا ہے، جی غیر مسلم ہوتے ہیں ان کو بھی رزق ملتا ہے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو برا بلا کہتے ہیں نعوذ باللہ، وہ ان کی بھی روزی نہیں روکتا، یہ بس اس کی شان ہے. جب یہ پکڑے گا تو پکڑے گا، پکڑ فرمائے گا تو وہ رزق نہیں روکتا، اس کی مرضی ہے. یعنی ہمارے ہاں روزی بند ہونے کا مطلب یہ کہ وہ تنگ دستی آ گئی، پیسے کم ہو گئے، پراٹھا کھانا تھا، تندور کی روٹی سادی کھانی پڑتی ہے، تو اس کو سمجھتے گئے یہ ہماری روزی بند ہوئی. روزی اس وقت بند ہوگی جب سانس بند ہوگا، موت آ جائے گی، اس کا مطلب اب روزی بند ہو گئی اس کی. جب تک زندہ ہے روزی ہے، جب ہی تو زندہ ہے. تو یہ بے نمازی کو بھی اللہ تعالیٰ دیتا ڈھیل دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جو گناہگار ہوتے ہیں ظالم ہوتے ہیں ان کو بھی ڈھیل دی جاتی ہے، پھر پکڑ لیا جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ مسجد کی جو لائٹنگ ہوتی ہے، اس میں مسجد کا چندہ استعمال کیا جا سکتا ہے؟
جو عرف ہوتا نا، جیسے عید میلاد النبی پر جو عرف ایک دن کی روشنی یا دو دن کی، یا اگر 12 دن کا پہلے سے عرف چل رہا ہو کہیں، تو اس پر یہ کہ چندے سے وہ روشنی کی جا سکتی ہے، اور جہاں عرف نہ ہو وہاں اس چندے سے روشنی نہیں کر سکتے. عرف مانے معمول، روٹین.
عرف بھی ہوتا ہے تو بعض اوقات جو ہے وہ لوگوں کی جو ہے وہ آنا جانا ختم ہو جاتا ہے، رونق ختم ہو چکی ہوتی ہے، جیسے 12-1 بجے بعض علاقوں کے اندر رونق نہیں ہوتی، تو اب اس کے بعد بھی بعض جگہ جلتی رہتی ہیں، تو اس کا کیا اچھا تھا؟
یہ جب کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اس کو, جیسے کہ روشنی یہ اسی لیے کی جاتی ہے کہ لوگ اس کو دیکھتے ہیں تو ان کے دلوں میں ایک فرحت بھی ہوتی ہے اور ایک عظمت بھی بیٹھتی ہے, ورنہ کون روشنیاں کرتا ہے. تو یہ کہ اگر جب تک چہل پہلو 10 بجے تک, 11 بجے, 12 بجے تک, جب تک بھی چہل پہلو نا, بڑی رات کو بعض جگہ ساری رات چہل پہل ہوتی ہے, تو جب تک چہل پہلو تب تک تو روشنی کر سکتے ہیں, اس کے بعد بجھا نہیں ہوگی. لیکن ایک تعداد ہے بجھاتی نہیں ہے, دن کو بھی یہ دیکھا ہے میں نے, دن کو بھی سارا سارا دن یا آدھا آدھا دن یہ بتیاں جل رہی ہوتی ہیں روڈوں پہ, وہ بہت ساری جل رہی ہوتی ہیں, تو یہ صحیح نہیں ہے, یہ تو سارا سیدھا سیدھا اسراف ہے, تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ضرورتن چلائے.
لائٹ کے تعلق سے بھی اگر رہنمائی فرما دیں کہ کون سی بجلی استعمال کی جائے, کنڈے کی بجلی یا میٹر لے لیا جائے.
میٹر لیا جائے, کنڈے کی بجلی تو ناجائز ہے, چوری ہے بجلی کی. تو یہ جشن ولادت کے موقع پر ماشاءاللہ ہمارے دعوت اسلامی کا جو سلسلہ ہے اس میں تو ہماری تاکید ہے اور اسلامی بھائی اسے ترکیبیں بناتے ہیں کہ وہ الیکٹرک سپلائی کی جو مطلب ہمارے یہاں جیسے کے الیکٹرک, ٹھیک ہے, تو ان سے ترکیب بناتے ہیں وہ لوگ, کچھ میٹر وغیرہ لگا دیتے ہیں, اس طرح ترکیب ہوتی ہے. تو یہ ہونی چاہیے, کنڈا سسٹم نہیں. کنڈوں کی وجہ سے انہیں دوسروں کو بھی تکلیف ہوتی ہے, جن علاقوں میں کنڈے ہوتے ہیں نا وہاں لوڈ شیڈنگ بہت ہوتی ہے. اب ہمارے یہاں یہ سسٹم نکلا ہے تو اب جس نے بےچارے نے وہ بجلی پیمنٹ کرتا ہے اس کی قانونی تکلیف میں وہ بھی آتا ہے. تو یہ حقیقت ہے کہ دوسروں کے گناہوں سے دوسروں کو بھی تکلیف ہوتی ہے جو گناہ نہیں کرتے. گناہ گار ایسا منوس ہوتا ہے, جو کنڈے کی چوری کرتے ہیں سارے گناہ گار ہیں, ان کو توبہ کرنی چاہیے. اب تک جتنی چوری کی اس کی پیمنٹ بھی کرنی ہوگی.
کراچی کے تعلق سے میرے علم میں ہے کہ ہمارا کے الیکٹرک شعبہ, جیسے پہ کے ای سی جو کہلاتا تھا, اب کے الیکٹرک ایک جو بجلی فراہم کرتا ہے ہمارے یہاں, تو 12 ربیع الاول کے اس موقع پر یہ اپنے ٹیریف میں یعنی ان کی جو پر یونٹ قیمت ہے یہ اس کو ادارتی طور پر کم کر دیتے ہیں, ریٹ کم کر دیتے ہیں. اور تو میری تمام تر اسلامی بھائیوں سے عرض ہے کہ آپ ان سے رابطہ کر کے باقاعدہ ایک یہ سب میٹر شاید آپ کو لگا دیں گے, یا جو بھی ان کا ایک طریقہ کار ہوگا اس کے مطابق یہ پر یونٹ بہت کم, یہ کم سے کم چارجز کے ساتھ یہ آپ کو وہ بل پیمنٹ کرنے کا حساب کتاب بنا دیں.
12 دن یہ کم لیتے ہیں, مطلب
یہ ان دنوں کے میں جو بھی چراغا ہوتا ہے 12 ربیع الاول میں, تو یہ اس کا یونٹ کم کر دیتے ہیں.
سرکار کی آمد مرحبا. امیر اہل سنت اور تمام عاشقان رسول کو ربیع الاول کا چاند مبارک ہو.
امیر اہل سنت اور تمام عاشقان رسول کو ربیع الاول کا چاند مبارک ہو.
میرا نام محمد حمائل رضا اتاری ہے. پیارے باپا جان آپ کو ربیع النور کی آمد مبارک ہو.
پیارے باپا جانی میرا نام اشترفہ ریاض ہے. آقا کی آمد مرحبا, حضور کی آمد مرحبا. پیارے باپا جانی میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کب نبوت کا اعلان کیا؟
ماشاء اللہ, بچوں نے جشن ولادت کی مبارکباد دی, آپ کو بھی مبارک. ریاست رضا کھلونوں سے کھیل رہے تھے. اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا,
امیر اہل سنت کے بارگاہ میں عرض ہے کہ بعض اسلامی بھائی یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ہم نے سینکڑوں مدنی قافلے سفر کروا دیے، ہم نے اتنوں کو نمازی بنا دیا، ہمارے نعت سننے کے لیے فلا فلا لوگ ادھر ادھر سے آتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں نظر آتے کہ ہم یہ تحدیث نعمت کے لیے ارشاد کر رہے ہیں، تو ایسا کہنا کیسا؟ اور اگر کوئی اسلامی بھائی مطلب تحدیث نعمت کے لیے یہ سب بتانا چاہے تو اس کے لیے کیا نیت ہونی چاہیے، اس کے کچھ شرائط ہے تو وہ بھی ارشاد فرما دیں.
ظاہر ہے وہ تو صراحت کر رہا کہ میں تحدیث نعمت کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ تو حرج ہی نہیں اس میں. تو اب ہمارا کام ہے کہ ہم بدگمانی نہ کریں، حسن زن کا جام پیے کہ یہ صحیح ہے، ایک مسلمان کے بارے میں بدگمانی کرنا جائز نہیں ہے. تحدیث نعمت میں اللہ کی نعمت کا چرچا کرنا، تذکرہ کرنا، چرچا کرنا، بیان کرنا اس کو اللہ کی نعمت کہ الحمدللہ مجھے اچھی آواز ملی ہے اور میری نعت شریف سننے کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہیں، تو یہ اس نے کہا. اور جبکہ صراحت کر رہا ہے کہ تحدیث نعمت کے لیے کر رہا، وہ نہ بھی کرے صراحت تب بھی اس کو برا بھلا بولنے کی اجازت تھوڑی ہے، کہ ہو سکتا ہے تحدیث نعمت کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ گنجائش تو ہے نا. تو اس لیے وہ یہاں یہی ہوگا کہ یا شیخ اپنی اپنی دیکھ، ایک انگلی سامنے کی طرف اٹھاتے ہیں کسی کی طرف، تین انگلیاں اپنی طرف آ رہی ہے کہ اپنے کو دیکھ. اب یہ کہ ظاہر ہے کہ یہ اس کو غور کرنا ہے کہ تحدیث نعمت کے لیے واقعی کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا، یا جھوٹ بول رہا ہے کہ میں تحدیث نعمت کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ اس کا اپنا ذاتی فعل ہے، وہ جانے، اس کا رب جانے. ہم مطلب اس میں زبان اور دل کو سنبھال لے رہے ہیں، ہماری اسی میں بھلائی ہے. تو اگر اللہ کی نعمت اس کو سمجھتا ہے، اپنا کمال نہیں سمجھتا، اپنے آواز کو، اپنے ایک خالی آواز نہیں ہوتی، پھر ایک پڑھنے کا فن بھی ہوتا ہے جو یا تو سیکھنے سے آتا ہے یا تجربے سے آ جاتا ہے فن. تو یہ فن ایک پڑھنے کا جو ہے نا، آواز اگر اچھی نہ بھی ہو، زیادہ اچھی نہ ہو، اور اگر پڑھنے کا اس کو فن ہے، ٹیکٹ ہے، تو وہ بھی جب پڑھتا ہے تو وہ اچھا لگتا ہے. اور بعض بات آواز اچھی ہوتی ہے لیکن پڑھنے کا فن اس کو نہیں ہوتا، تو وہ کیا، وہ اتار چڑھا اور اس کا بے ڈھنگا ہوتا ہے انداز، تو اس لیے وہ اتنا مطلب اس میں کشش نہیں آتی. تو اب یہ کہ جیسے کہ تحدیث نعمت کے لیے یا دوسروں کی ترغیب کے لیے، اب یہ اچھی آواز والا نعت خوان دوسروں کیا ترغیب دے گا، کہ وہ قدرتی عطا ہوتی ہے آواز، تو وہ تحدیث نعمت کا تو بہرحال گنجائش تو موجود ہے. تو اب یہ کہ ایسے موقع پر نیکی کی جیسے کہ وہ ظاہر کرتے ہیں اپنی نیکی، اس میں احیاء العلوم میں تو کافی اس میں بحث ہے، اور مشورہ یہ دیا گیا ہے کہ نہ بولے اپنی بات، نہ بتائیں، اس میں ہے مشکل بہت ہے بچنا. تو اپنے عمل کو بطور ترغیب ظاہر کرنے والے کی دو ذمہ داریاں ہیں، یا تحدیث نعمت نہیں ہے، بطور ترغیب. ایک یہ کہ ایسی جگہ ظاہر کرے جہاں پیروی کا یقین ہو، یا کم از کم اس کا گمان ہو، میں امید ہو کہ لوگ پیروی کریں گے، اس کا یہ سوچ خیال یہاں ہو کہ یہ پیروی کریں گے. کیونکہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی اقتداء، جن کی پیروی کہ ان کی طرح کرنا ان کے گھر والے کرتے ہیں مگر پڑوسی نہیں کرتے. کئی ایسے ہیں کہ ان کے پڑوسی ان کی پیروی کرتے ہیں، بازار والے نہیں. کئی ایسے ہیں کہ ان کے محلے دار ان کی اقتداء کرتے ہیں، انہیں پیروی کرتے ہیں، ان کی طرح کرتے ہیں. اس لیے جہاں پر اس کی پیروی کی جاتی ہو، جہاں اس کی مطلب کہ وہ جیسا کرتا ہے ویسا لوگ کرنے لگتے ہوں، وہیں اظہار یعنی ظاہر کرنا مناسب ہے. لیکن مشہور عالم کی پیروی سب لوگ کرتے ہیں، زیادہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں، لہذا جب غیر عالم بعض عبادات کو ظاہر کرے گا تو ہو سکتا ہے اسے ریا اور نفاق کی طرف منسوب کیا جائے، اور لوگ اس کی پیروی کرنے کے بجائے اس کی برائی بیان کریں کہ یہ سناتا ہے اپنی عبادت سب کو. تو ایسے میں ظاہر عمل ظاہر کریں وہ فائدہ نہ ہوگا. الغرض اظہار کے لیے پیروی کی نیت ہونا ضروری ہے کہ لوگ میری پیروی کریں تو ہی بیان کریں، تاکہ اس لیے میں بیان کرتا ہوں کہ لوگ میری پیروی کریں. اور وہ ایسا ہے کہ جیسے پیر ہے مریدوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے، اب مرید بھی ایسے ہیں کہ جو پیروی کرتے ہیں، خالی پیر صاحب کے قصیدے نہیں پڑھتے. یہاں ہوتا ہی ہے کہ پیر صاحب اگر بیان کرتا ہے بھی تو پیر صاحب کی یعنی کہ پھول بڑھتے ہیں، پیر صاحب کی فضیلت بڑھتی ہے کہ یار کیسے پیر صاحب ہے، خود عمل نہیں کرتے. تو پھر ایسے پیر صاحب کو اپنا عمل ظاہر نہیں کرنا چاہیے ان پر، کہ یہاں تو اندر سے یہ عقیدت ان کی بڑھے گی اور یہ زیادہ گرویدہ ہوں گے اور نذرانے شکرانے کی بھی ترکیبیں بن سکتی ہیں. اس لیے وہ جیسا ایسا مرید ہے کہ یہ پیروی کرے گا تو اس کے سامنے اس نیت سے ظاہر کیا تو یہ ظاہر کرنا ثواب کا کام ہوگا. اور اس نیت سے ظاہر کیا کہ پیروی تو کرتا نہیں ہے مگر اس کے دل میں میری عقیدت جمے گی، خدمت کی ترکیب ہو جائے گی، تو یہ ظاہر ہے کہ مضموم حرکت ہے، بری حرکت ہے. ریا اسی کو تو بولتے ہیں کہ سامنے والے کے دل میں اپنے یعنی عبادت کا اظہار اس نیت سے کرنا کہ لوگوں کے دل میں یا سامنے والے کے دل میں میری عظمت بیٹھے، عزت بیٹھے یا مجھے اس سے کچھ مال حاصل ہو، تو یہ ریا کی ڈیفینیشن ہے، تعریف ہے. تو بہرحال یہ کہ اظہار کے لیے پیروی کی نیت ہونا ضروری ہے اور یہ نیت اسی شخص کو کرنی چاہیے جس کی اقتداء کی جاتی ہے اور وہ ان لوگوں کے درمیان ہو جو اس کی پیروی کریں. دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے دل کا خیال رکھیں، کیونکہ بعض اوقات اس میں پوشیدہ ریا، چھپا ہوا ریا موجود ہوتا ہے جو اسے عمل کے اظہار پر مجبور کرتا ہے، اور اقتداء تو محض ایک بہانہ ہوتا ہے کہ میری پیروی کریں میں اس لیے ظاہر کرتا ہوں، یہ بعض اوقات بہانہ ہوتا ہے، شیطان پھنسا دیتا ہے. اسی طرح تحدیث سے نعمت میں اس کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے میرے خیال میں. تو
اپنے بارے میں اتنا حساس مزاج ہونا، یعنی کسی کے بارے میں تو میں حساس ہوں کہ یار اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اپنے بارے میں حساس ہونے والا مزاج کیسے آئے؟
ہاں بس وہی ہے کہ جیسے میں نے کہا یا شیخ اپنی امڈی دیکھ، یہاں یہ اپنا بندہ غور کرے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ دوسرے کی آنکھ کا تنکا تو نظر آ جاتا ہے، اپنی آنکھ کا شہتیر نہیں دکھتا. شہتیر مانے تختہ لکڑی کا، یعنی تنکا تو آنکھ کا نظر آ جائے، یہ محاورہ ہے، یعنی اس کا تنکا نظر آتا ہے، اپنا شہتیر. جیسے کہ ایک انگلی اٹھائی تین انگلی اپنی طرف آ رہی ہیں، یہ بندہ نہیں دیکھتا کہ تو اپنی طرف دیکھ تو کیسا ہے. تو دوسروں پر تو ایسا ہے کہ بلا ضرورت تنقید کرے ہی نہیں بندہ. ہم لوگ اس میں بڑے خوار ہوتے ہیں اور یہ غیبتوں میں پڑھتے ہیں، بدگمانیوں میں پڑھتے ہیں.
آپ نے بھی جیسے تحدیث سے نعمت کے تعلق سے اور یہ جو ابھی جو آپ نے ایک بہت اہم بات مزید ارشاد فرمائی کہ بتاتے وقت اس کی یہ نیت ہو کہ اقتداء یہ کرتے ہیں، تو وہ بھی اگر وہ لوگ ہیں جو اقتداء کرتے ہیں ان کو بتایا جائے، جو کرتے نہیں ہیں تو وہاں کے تعلق سے پھر آپ نے مزید ارشاد فرمایا. تو اب یہ تو ایک پیر یا ایسا ہو کہ جس کی واقعی پیروی کرنے کے طرف لوگ مائل ہوں، لیکن عام اسلامی بھائی، عام نگران یا عام ذمہ دار تو میرا خیال ہے اس سے بھی کافی پیچھے چلے جائیں گے کہ وہ تو ان کے یہاں تو یہ لانا نیت ایک ذمہ دار اسلامی بھائی ہو یا اس طرح کے ایک عام آدمی ہوتا ہے، اس کے لیے نیت لانا کہ میں بتا اس لیے رہا ہوں کہ تاکہ اقتدا کریں، تو یہ بہت مشکل کام نہیں ہے، یہ نیت کا آنا بہت دور ہے یہ نیت شاید.
اسی لیے نا کہ بس بتا ہی نہیں کسی کو، اس میں عافیت اور سلامتی زیادہ ہے. اپنے عمل سے ترغیب دلانے کے بجائے بزرگان نے دین کا عمل بیان کر کے ترغیب کیا دلائی نہیں جا سکتی؟ کیا اپنی گائے کو مطلب خود کو بندہ داؤ پہ لگاتا ہے،
داؤ پہ لگاتا ہے، بہت پیارا داؤ پہ لگاتا ہے، داؤ پہ لگاتا ہے، یوں تعریف مطلب اپنی واوا کرا نہیں رہا، داؤ پہ لگا رہا ہے خود کو، یعنی یہ مذمت کر رہے ہیں آپ. تو یہ والد کے لیے بھی ہے،
والد دیکھو والد جو ہے یا جو بھی ہو جس کے نیک عمل کی پیروی کی جاتی ہے, چاہے باپ ہو چاہے دادا ہو چاہے پیر ہو مرشد ہو چاہے استاد استاد, کہ یہ کس نیت سے بندے کو ظاہر کرتا ہے. اب باپ تہجد پڑھتا ہے اچھا کرتا ہے, اب بیٹے کو اس لیے مطلب بتاتا ہے تاکہ بیٹا تہجد پڑھے کہ باپ کی نقل کرتے ہیں اولاد سعادت مند اولاد, اس لیے بتاتا ہے. تو یہ سب آپ کا کام ہے, ورنہ وہ کہ اور نیت ہے کہ بیٹا جو ہے یہ مطلب میرا زیادہ خیال رکھے وغیرہ وغیرہ, تو یہاں واللہ علم مطلب یہاں اپنی عبادت کا ظاہر کرنا سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اپنی تعظیم کروانے کے لیے اور اپنی خدمت کروانے کے لیے بیٹے کو اپنی عبادت کے ذریعے برانگیختہ کرے ابھارے. اور بھی صورتیں ہو سکتی ہیں, شفقت بڑھا دے تو آٹومیٹک خدمت بڑھ جائے گی, جھاڑتے رہو گے تو بیٹا گھر صاف کر جائے گا. تو یہاں بتاتے ہیں لوگ, بات بات پہ بتاتے ہیں, رجب شعبان رمضان تین مہینے کے روزے رکھتا ہوں, میں نے اتنے عرصے سے تہجد پڑھتا ہوں, اتنے عرصے سے دلال الخیرات کا میرا ناغا نہیں ہوا, روزانہ اتنے درشی پڑھتا ہوں, میں تو بڑا اس میں مبتلا ہوں, میں نے 1000 درشی پڑھے آپ کو اس کا تحفہ, میں نے 12000 درشی پڑھے اس کا آپ کو تحفہ. یہ کوئی مطلب تحفہ کس طرح, مطلب بولنے سے تحفہ تو نہیں ہوتا ہے کہ یہ میں قلم یہ آپ کو تحفہ, تو یہ ایک سالڈ چیز ہے تحفہ ہوا. یہ 12000 درشی میں نے پڑھے آپ کو تحفہ, واٹ از دس, میں نظر تو نہیں آیا کہاں گیا, یہ مجھے تو نہیں ملا. تو یہ تحفہ بھیجنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ چپکے سے مجھے عیسیٰ علیہ ثواب کر دیں کہ یا اللہ جو میں نے 12000 درشی پڑھے اپنے کرم کے شایا نشان اس کا مجھے اجر دے اور یہ الیاس کو اس کا ثواب عطا کر دے. تو مجھے پتا کر مجھے مطلع کرنے کا حاجت تھوڑی ہے, اس میں مجھے ثواب مل جائے گا آپ نے جو بھیجا, میرے اعمال نامے میں درج ہو جائے گا, مجھے بتانے میں تو رسک فیکٹر موجود ہے کہ میں یہ مطلب ماشاء اللہ بڑا عبادت گزار ہے, 12000 درشی پڑھے اتنے لاکھ درشی پڑھے, حجت کے بغیر لوگ یعنی کہ بتاتے ہی رہتے, سنتے بھی رہتے ہیں پھر بھی بتاتے رہتے ہیں, ان سے رہا نہیں جاتا بیچاروں سے. یعنی جو عبادت جس سے لوگ متاثر ہوتے ہیں نا یہ وہ بتاتے ہیں, فرض نماز کا نہیں بتائیں گے کہ میں نے مطلب پانچوں نمازیں آج پڑھی فرض, اس سے کوئی متاثر نہیں ہوا, آج میں نے تہجد پڑھی, اچھا تہجد پڑھی سبحان اللہ. اگر کوئی بولے کہ میں نے درس نصابی کیا ہے اس کو کوئی گھاس بھی نہیں ڈالے گا, میں حافظ قرآن ہوں, اچھا حافظ صاحب دعا میں یاد رکھنا. ارے بھائی 1 کروڑ حافظ قرآن ایک عالم دین کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے, عالم دین کا اتنا بڑا مرتبہ ہے, اگر وہ درس نظامی کرنے والا عالم بھی ہے, عالم کی تعریف پر پورا اترتا ہے, چاہے درس نظامی نہیں بھی کیا تب بھی عالم کا مقام جو ہے نا یہ حافظ قرآن سے بڑا ہے, عبادت گزار سے بڑا ہے, جو مطلب یہ کہ رات ساری عبادت کرتا ہو سارا سال روزے رکھتا ہو اور عالم صرف فرض نمازیں پڑھتا ہے نفلے کچھ بھی نہیں پڑھتا, تب بھی وہ عالم دین جو ہے وہ اس عبادت گزار سے افضل ہی نہیں افضل ترین ہے عالم دین, مگر اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے سمجھے, عالم ہے تو پوچھتے بھی نہیں ہیں لوگ اس کو, کیسا زمانہ آ گیا, اور کوئی جاہل ہو جس کو بالکل یعنی وہ سین کا شین کا سین کرتا ہو یہ پتا چل جائیں گے تہجد پڑھتا ہی ہے اس کے پیچھے گھومیں گے ہاتھ بند کے, اور بیچارہ مطلب عبادت نہ وہ کوشش کرتا ہے کہ قرآن درست کرے, دیکھ کر بھی قرآن نہیں پڑھنا آتا, تہجد پڑھتا ہے تو بس اس کے پیچھے لگ گئی, یا ہر وقت اس کے ہاتھ میں تسبیح ہے بس یہ بڑا پہنچا ہوا بہت پرہیزگار ہے. ٹھیک ہے بدگمانی نہیں کرنی, نیک آدمی ہے صحیح ہے, لیکن عالم بھی تو یار کوئی ہے کہ نہیں, کوئی شیخ جس کا نوٹس لیا جائے جس کا احترام کیا جائے, لیکن بڑا نازک دور آ گیا ہے, کھرے کھوٹے کی پہچان نہیں, ہم لوگ بالکل یعنی کہ ظاہر بین لوگ ہیں, اللہ کریم ہم کو عقل سلیم عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. لیکن عالموں کو بھی عبادت کرنی چاہیے. امام اعظم ساری ساری رات جگتے تھے, عبادت کرتے تھے, اور دن کو درس و تدریس بھی کرتے تھے. کیا سوتے تھے اور کیا جاگتے تھے, اس طرح دیگر اکابرین علماء بزرگان دین ہمارے جو گزرے سب عبادتیں کرتے تھے اور ایک سے ایک عبادتیں کرتے تھے. تو اس لیے میں نے صرف سمجھانے کے لیے مثال دی ہے, لگے اس کا مطلب یہ کوئی کہ عالم کو نوافل کی یا نفل روزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے, ضرورت ہے. سب سے بڑے عالم مخلوق میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبادت کرتے تھے نا, یہاں تک کہ نوافل میں اتنا کھڑے ہوتے تھے کہ مبارک پاؤں سوج جاتے تھے. اور قرآن کی آیت اتری, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, یہ میں نے جو آیت پڑھی, ہاں یہ اے جھرمٹ مارنے والے رات کو قیام کرو مگر تھوڑا, رات کو عبادت کرو کھڑے رہو مگر تھوڑا. اس طرح اور بھی آیت ہے, ما انزلنا علیک القرآن لتشقا, اے محبوب ہم نے تم پر یہ قرآن اس لیے نہیں نازل فرمایا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ. یعنی ارشاد فرمایا کہ اے حبیب ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں اور ساری ساری رات قیام کرنے کی تکلیف اٹھائیں. اس آیت کا شان نزول یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کی عبادت کرنے میں بہت محنت فرماتے تھے, وہ پوری رات قیام میں گزارتے, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدم سوج جاتے. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی, اور حضرت جبریل علیہ السلام نے حاضر ہو کر اللہ تعالی کے حکم سے عرض کی, آپ اپنے پاک نفس کو کچھ راحت دیجئے کہ اس کا بھی حق ہے. شان نزول کے بارے میں ایک قول یہ بھی ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے کفر اور ان کے ایمان سے محروم رہنے پر بہت زیادہ افسوس اور حسرت کی حالت میں رہتے تھے, اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قلب پر اس وجہ سے رنج و ملال رہا کرتا تھا. تو اس آیت میں فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ رنج و ملال کی کوفت نہ اٹھائیں, کیونکہ قرآن پاک آپ کی مشقت کے لیے نازل نہیں کیا گیا ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب عرض کیا گیا کہ سرکار آپ اتنی مطلب کہ پاؤں سوج جاتے ہیں, کیا فرمایا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو عالم دین کو تو زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ نے اس کو علم دین کی نعمت سے نوازا, تو اس کا تو سر جھکا ہوا ہو اللہ کی بارگاہ خوب عبادت کرے. یہ اس لیے میں نے عرض کیا کہ وہ میں نے جو عرض کیا نا مقابلہ کروانے کے لیے, تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ عالم کو عبادت کی ضرورت نہیں ہے, عالم ہو یا غیر عالم ہو سب کو عبادت کی ضرورت ہے, نفل عبادت جو فرض و واجبات ہیں وہ تو کرنے ہی کرنے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی
عشق شب انتظار افوے امت نے بہے, عشق شب انتظار افوے امت نے بہے,
احمد مصطفیٰ کمپیوٹر آپ کا نام کیا ہے؟
میرا نام محمد جیان اتاری ہے.
اپنی عمر بتا دیجئے.
میری عمر تقریباً 6 سال ہے. سوالات شروع کرنے سے پہلے عرض کرتا چلوں، اگر جوابات میں کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً میری اصلاح فرمائے. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا نہیں، بلکہ شکریہ کے ساتھ اصلاح قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل.
سبحان اللہ. درود پاک کی کوئی فضیلت سنا دیجئے.
فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے. گرچہ ہے بے حد قصور تم عفو و غفور، بخش دو جرم و خطا تم پہ کروڑوں درود. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسب سنائیے.
حضرت محمد مصطفی بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف بن قصا بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فیل بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین.
ماشاءاللہ، بڑی کوشش کر کے احمد مصطفیٰ کمپیوٹر آیا. ماشاءاللہ، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت نبرت کب ہوئی؟
پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت 12 ربیع الاول شریف کو صبح صادق کے وقت مکہ مکرمہ میں ہوئی. مسلمانوں، صبح بہارہ مبارک و برسات انوار سرکار آئے، جی سوانی گھڑی چمکاتے باکا چاند، خوش دل افروز سا ات پہ لاکھو سلام. سرکار کی آمد
مرحبا،
آقا کی آمد
مرحبا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک آمد سے متصل کچھ واقعات سنائیے.
جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو فارس کے مجوسیوں کی 1000 سے بھڑکائی آگ فوراً بجھ گئی. کسرا کے محل پر زلزلہ طاری ہو گیا، دریائے ساوا خشک ہو گیا. حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جس میں اطہر سے نکلنے والے نور نے شام کے محراب روشن کر دیے اور کعبے کو وجد آ گیا. نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے.
ماشاءاللہ. اچھا، اس میں آپ نے 1000 سے بھڑکائی بھی آگ، میں یہ سن پایا لفظ سال بیچ میں رہ گیا. 1000 سال سے بھڑکائی ہوئی آگ،
1000 سال سے بھڑکائی ہوئی آگ.
ماشاءاللہ. دنیا میں تشریف آوری کے وقت پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس پر کیا دعا تھی؟
پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا میں جلزہ افروز ہوتے ہی سجدہ فرمایا اور ہونٹوں پر یہ دعا جاری تھی، رب حبلی امتی، یعنی پروردگار میری امت میرے حوالے فرما. رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام.
ماشاءاللہ. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں کتنے جھنڈے نصب کیے گئے؟
حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں نے دیکھا 3
شہر نجات کیے گئے، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں، تیسرا کعبے کی چھت پر روح الامین نے گاڑا، کعبے کی چھت پہ جھنڈا، تعش اڑا پھریرا صبح شب ولادت، سرکار کی آمد
مرحبا،
مکے کی آمد
مرحبا،
مدنی کی آمد
مرحبا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد یعنی کہ دنیا میں پیدا ہونے کی خوشی میں سجائی گئی محفل کی کیا برکت ہے؟
تفسیر روح البیان میں ہے کہ محفل میلاد شریف کی برکت سال بھر تک گھر میں رہتی ہے.
ماشاءاللہ. جشن ولادت منانے کی کوئی فضیلت بتا دیجیے.
حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی رات خوشی منانے کو اللہ تعالی انہیں فضل و کرم سے جنات النعیم میں داخل فرمائے گا.
سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمیں جشن ولادت کس طرح منانا چاہیے؟
جشن ولادت کی خوشی میں مسجدوں، گھروں، دکانوں اور سواریوں پر نیز اپنے محلے میں بھی سب سبز پرچم لہرائیں، خوب چراغا کریں، اپنے گھر پر کم از کم 12 بلب تو ضرور روشن کریں. ہم میلاد میں لہرائیں گے جھنڈے ورے، ساری گلیاں روشنی سے جگمگاتے جائیں گے. سرکار کی آمد، آقا کی آمد.
سبحان اللہ. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کوئی معجزہ سنائیے.
حضرت حلیمہ صادیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میرے پاس 7 بکریاں تھی، میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ہاتھ ان بکریوں پر پھیرا تو اس کی برکت سے بکریاں اتنا دودھ دینے لگی کہ ایک دن کا دودھ 40 دن کے لیے کافی ہو جاتا تھا. اتنا ہی نہیں، میری بکریوں میں بھی اتنی برکت ہوئی کہ 7 سے 700 ہو گئیں. فیضان مصطفیٰ
جاری رہے گا. ماشاءاللہ. کوئی کلام سنا دیجیے.
یہ کس چہچہائے والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا. تو سلحنی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں. فرشتے آج جو تمہیں بچانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی شادی بچانے آئے ہیں. یہ کس چین چاہے والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا، بولو مرحبا. سرکار کی آمد، مکے کی آمد، مدنی کی آمد، عربی کی آمد، فرشی کی آمد، طیب کی آمد، طاہر کی آمد، عارف کی آمد، ناظر کی آمد، سائر کی آمد، فاطن کی آمد، کریم کی آمد،
مرحبا. ماشاءاللہ.
ہمارے مدنی منے زیان اتاری کے ابو کے لیے یہ ایک مدنی باکس دیا جا رہا ہے اور ان کو انشاءاللہ عزوجل 2600 روپے پیش کیے جائیں گے.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال ایس ایم ایس کے ذریعہ ہے کہ لڑکی کی رخصتی کرنے کے لیے کیا کوئی خاص دن مخصوص ہے؟
مخصوص تو نہیں ہے، جس دن بھی چاہے رخصتی تو کی جا سکتی ہے.
اگر کوئی روٹ جائے تو افراد آپس میں روٹ جائیں تو ان کو کیسے ملایا جائے؟
تو جیسا موقع
بعض اوقات ان کا روٹھنا ہی اچھا ہوتا ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے جدا ہو جائے. تو اگر ایسی صورت ہے تو پھر اب وہ ٹوٹنے ہی دیا جائے ان کو. کئی ایسی دوستیاں ہوتی ہیں جن کا ٹوٹنا ہی اچھا ہوتا ہے. اور بعض وقت واقعی یعنی کہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے لیے دوستی ہوتی ہے اور ان کو نہیں ٹوٹنا چاہیے. اب ٹوٹ گئی تو اس کے اسباب کیا ہے یہ دیکھا جائے, جس کا قصور ہے اس کو سمجھا جائے اور دوسرے کو صبر کی تلقین کی جائے. تو اس طرح موقع کی مناسبت سے ہی ان کو سمجھا جا سکتا ہے. ایک رسالہ مکتبۃ المدینہ نے چھاپا تھا ناچاکیوں کا علاج, اس میں سے مواد مل سکتا ہے. وہ پھوپھی سے سلو وہ تو سلے رحمی پر ہے رشتے داروں کے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے تین مرتبہ پڑھا اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں, سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک, سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک, سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ, علم و عمل اصلاح معاشرہ, فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ, ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ.